ایک بات سنیں میری، انتظام بھی جلسے کا اب میرا ہی ہوگا، اس لیے جتنے بھی لوگ انتظام والے ہیں وہ یا اسٹیج کے پیچھے آ جائیں یا سائڈوں پر آ جائیں، اور جو تقریر سننے والے ہیں وہ سامنے رکھیں۔ ٹھہرے، ابھی تو میں نے کہا نہیں، الحمد للہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحاب الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، قال تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا رب، صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل ستکریم حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سپاہ صحابہ، فیصل آباد کے غیور کارکنوں، آج 5 اکتوبر 1995 کی تاریخ میں فیصل آباد کی سرزمین پر آپ حضرات نے ایک عظیم الشان استقبال مکمل کرنے کے بعد رات کے موقع پر اس عظیم الشان کانفرنس کا اہتمام کر کے اس بات کو ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا ہے کہ سپاہ صحابہ اس شیر کے مصداق وہ جماعت ہے جو حق و صداقت کی راہوں پہ گامزن ہے، جس کے بارے میں وقت کے بڑے بڑے مفکروں نے کہا کہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہر مصیبت کے بعد ایک نئے ولولے اور تازہ جذبے کے ساتھ اٹھا دیتا ہے کہ جب کوئی ظالم ظلم کی چکی میں انہیں پیسنا چاہے تو وہ اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ چکی کے پاٹ تو ٹوٹ جاتے ہیں مگر ان کا ایک بال بیکا بھی نہیں ہوتا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اگر حکومت پاکستان نے ناعاقبت اندیش حکمرانوں اور بیوروکریٹ افسروں نے ایک بڑی سازش کے ذریعے مجھے 4 ماہ تک روپوشی اور 3 ماہ تک نظر بند رکھنے کا یہ ڈھونگ نہ رچایا ہوتا تو شاید فیصل آباد کی سرزمین پر ایک مرتبہ پھر کاروان ناموس صحابہ کی یاد آج تازہ کرنے کا ہمیں موقع نہ ملتا۔ صرف یہی نہیں، ایک رات قبل بہاول نگر میں بھی اسی طرح کا تاحد نظر ایک اجتماع تھا، اس سے ایک رات پیشتر احمد پور شرقیہ میں محمود پارک میں بلا مبالغہ 50,000 کا اجتماع تھا، اور روزانہ کل راول پنڈی میں راجہ بازار میں ایک بہت بڑا جلسہ ہے۔ یہ ایک نیا جذبہ، ایک نیا ولولہ، ایک نیا ہم ہما اور ایک نئے انداز میں سپاہ صحابہ کے نوجوانوں میں انگڑائی، یہ سارا کا سارا اس حکومت کے اہل اقتدار کے ظلم و ستم کا نتیجہ ہے جو انہوں نے 7 ماہ تک پوری جماعت پر جاری رکھا۔ لوگ اس لیے بھی آتے ہیں، آج بھی آئے ہوں گے، آج استقبال میں بھی آئے ہوں گے، کہ کیا ہم جا کر دیکھیں تو صحیح کہ 7 مہینے کی طویل صعوبت اور پریشانی کا سفر کرنے کے بعد ہماری جماعت کا لیڈر اب جب باہر آیا ہے تو اس کے موقف اور انداز اور گفتار میں کوئی لچک تو نہیں آ گئی، وہ بک تو نہیں گیا، وہ کسی سودے بازی کے نتیجے میں تو باہر نہیں آیا، وہ کسی وقت کے جابر حکمران کے سامنے سر جھکا کر تو نہیں آیا، وہ جھنگوی شہید کے نعرے کو بیچ کر تو نہیں آیا، وہ شریعت پیغمبر کی واضح اور لافانی اور قیامت تک جاری اور ساری رہنے والے اس فرمان کو فراموش تو نہیں کرایا جو پیغمبر اسلام نے 1400 سال قبل فرمایا تھا، اس لیے زیادہ لوگ آتے ہیں۔ اور جب آتے ہیں اپنے ذہنوں میں کئی سوالات لے کر آتے ہیں اور بڑے ستائے ہوئے ہوتے ہیں حالات کے، بڑے پریشان کیے ہوئے ہوتے ہیں وقت کے، کچھ آج کر کے کرم کاروں کے اور نام نہاد سیاستدانوں کے یا سیاستدانوں کو پتھروں کی طرح پوجنے والے ان کے پجاریوں کے، ہو جی بس ختم ہو گئی، بک گئے جی، منسٹری لے لی، ملاقات کر لی اور بس ختم ہو گئے، اور ہمارے ساتھ ہی بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ میں اپنی بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنے سے قبل قرآن کریم سے جو آیات تلاوت کی ہیں ان آیات کا مفہوم اور ان آیات کے پس منظر میں جو واقعہ رب العالمین نے بیان کیا ہے اسے بیان کرنے کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ رب العالمین نے 9ویں پارے کے 2ویں نصف کے شروع میں تذکرہ فرمایا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے اس بستی کے بارے میں، اس بستی کا حال پوچھئے جو بستی دریا کے کنارے پر آباد، اس بستی کا نام مورخین اور مفسرین نے ایلا لکھا ہے، ایلا کی بستی تھی، دریا کے کنارے پہ آباد ہونے کی وجہ سے اس پوری بستی اور قصبے کے لوگوں کا ذریعہ معاش دریا کی مچھلیوں کا شکار تھا، اس کو بیچنا تھا، اس کو خرید و فروخت کرنا تھا، بڑے خوشحال تھے وہ لوگ، کاروبار عروج پر تھا، اور آج کل کی حکومت نہیں تھی جو ہر چیز پر ٹیکس لگا دیتی، کہتی مچھلی اگر 2 روپے کی ہے تو آپ پر 4 روپے ٹیکس ہے، کوئی ٹیکس رسمی تھا؟ خدا کی دی ہوئی نعمتوں پر ٹیکس لگانا یہ کم ظرفی اور بے وقوفی کی علامت ہے. بہت معاشی طور پہ خوشحال تھے وہ لوگ. رب العالمین نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا. داؤد علیہ السلام کی دعوت پر پورے قصبے کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ لبیک کہا اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، ہلکا بگوشے اسلام ہو گئے. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا، جب بھی کوئی قوم اسلام کی سچی شاہراہ پر خلوص نیت سے چل پڑتی ہے، جب بھی کوئی طبقہ اور گروہ حق و صداقت کی راہوں پہ گامزن ہوتا ہے، تو خلاق عالم کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اللہ انہیں پرکھتا ہے، آزماتا ہے، اور رب العالمین کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی طریقے سے اس بات کا زور ضرور تجزیہ کرتے ہیں کہ ان میں اخلاص والے کتنے ہیں اور ان میں خلوص کے ساتھ ساتھ فلوس والے کتنے ہیں، مفاد کے لیے کتنے لوگ ساتھ مل گئے ہیں، اخلاص کے ساتھ کتنے ساتھ مل گئے ہیں، کتنے لوگ اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، کتنے لوگ اپنے مفاد کے پاسداری کے لیے آئے ہیں. رب العالمین کو یہ منظور ہوا کہ اہلہ کی بستی والوں کا امتحان لیا جائے. اللہ کے امتحان کا انداز کیا تھا؟ امتحان کا انداز یہ تھا کہ حکم الہی صادر ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے کہ اے اہلہ کی بستی میں رہ کر مچھلیوں کے شکار کے ذریعے سے اپنی معاشی اور اپنی اقتصادی طور پر صورتحال کو بہتر بنانے والے انسانوں، اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہفتے کے 7 دنوں میں سے 6 دن تک تم شکار کر سکتے ہو، مچھلی پکڑ کر فروخت کر سکتے ہو، اسے کھا سکتے ہو، پکا سکتے ہو، مگر ہفتے کے روز تم شکار نہیں کرو گے. ہفتے کا دن چھٹی، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ تمہیں اجازت ہے کہ تم مچھلی کا شکار کر سکتے ہو. اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تمہیں اس بات کو ماننا ہوگا، اور عبادت کہتے اسی کو ہیں. عبادت کا اگر کوئی مختصر سا مفہوم ہے کہ عبادت کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، تو عبادت نام ہے اس چیز کا جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا اسے کرنا، اس کا نام عبادت ہے، جسے روک دیا اسے رک جانا اس کا نام عبادت ہے. جس طرح جس چیز کو کرنے کا حکم دیا اسی طرح اس چیز کو کرنا، یہ دین ہے، اسلام ہے، عبادت ہے. اس سے ہٹ کر اپنے انداز میں، اپنے طریقے میں اس چیز پر عمل پیرا ہونا اور اس عمل کو کرنا، یہ بغاوت ہے، یہ بدعت ہے اور اللہ کے دین کی نافرمانی. 6 دن تک شکار کرو، عبادت ہے. رزق حلال، عبادت ہے. ایمانداری کے ساتھ کاروبار، عبادت ہے. لیکن اب 1 دن روک دیا کہ اس دن شکار نہیں کریں گے، اب جو اس روز شکار کرے گا اس نے بغاوت کی، اس نے کفر کیا، اللہ کی نافرمانی کی. ہر چیز کا ایک ضابطہ بتائیے. قوم نے کہا جب ہم نے ایمان لے ہی آئے ہیں، ہم نے اللہ کو مان لیا ہے، تو اللہ کی طرف سے اگر حکم یہ بھی ہو کہ 7 دن میں 1 دن شکار کرنا ہے، 6 دن نہیں کرنا، تو وہ بھی ہم ماننے کو تیار ہیں، اور جذبہ بھی یہی ہونا چاہیے. لیکن ہوا کیا کہ امتحان مقصود تھا. 6 دن تک وہ دریا کے کنارے پہ کنڈیاں لگا کر، دریا کے پانی میں جال لگا کر پورے دریا کے پانی کو کنگال دیتے ہیں، مگر ایک مچھلی بھی ان کو ہاتھ میں نہیں آتی. مچھلیاں ایسے غائب ہو جاتی ہیں جیسے گنجے کے سر سے بال غائب ہو جاتے ہیں، یا اقتدار والوں کے کھوپڑی سے عقل غائب ہو جاتی ہے. اور جو ہفتے کا دن آتا ہے، جس دن منع کیا ہے،
ہفتے کا سورج طلوع ہونے کی دیر ہے، پتہ نہیں مچھلیاں کہاں سے آ جاتی ہیں پانی کی تہہ سے نکل کر، پانی کے اوپر اس طرح مچھلیاں چلتی ہیں جیسے پانی کے اوپر کسی نے مچھلیوں کا سائبان بچھا دیا. مچھلیاں بھی بڑی سمجھدار ہو گئی کہ چھ دن غیب، ہفتے کے دن زہر. ازتاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرع، کہ جب ہفتے کا دن ہوتا تھا تو شرع اس طرح مچھلیاں پانی پر ہوتی تھی کہ مچھلیاں ہی نظر آتی تھی، نیچے پانی نظر نہیں آتا تھا. دوستو اللہ کی آزمائش کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ رب العالمین جس چیز سے روکتے ہیں وہ چیز عام ہو جاتی ہے، وہ چیز معاشرے کی ضرورت بن جاتی ہے، وہ مسئلہ ہماری زندگی اور موت کی اہمیت حاصل کر لیتا ہے، اس مصیبت سے جان چھڑانا ناممکن نظر آتا ہے. آج کے دور میں جیسے فحاشی، اوریانی، سود خوری، بے حیائی، رشوت ستانی، یہ ساری کی ساری چیزیں جو دین خداوندی میں منع ہیں اور اللہ کے دین اللہ کے نظام میں حرام ہیں، ناجائز ہیں، آج اتنا اس کا دور دورہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ہم ان کے بغیر کیسے بچ سکتے ہیں، ہم کیسے چل سکتے ہیں. اب وہ قوم کے لوگوں میں پریشانی پیدا ہو گئی کہ چھ دن تک تو ہمیں مچھلی ملتی نہیں، ہم جائز طریقے سے روزی کما نہیں سکتے، حلال رزق حاصل کر نہیں سکتے. جب ہفتے کا دن آتا ہے تو مچھلیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ آ کر گویا کہ ہمیں چڑا چڑا کے کہتی ہے کہ ہم آ گئی ہیں، ہمیں پکڑو، ہم کیا کریں. جب یہ آزمائش آئی، جب کسی قوم پہ آزمائش آتی ہے تو اس قوم میں تین طبقے پیدا ہوتے ہیں، اس دور میں بھی تین طبقے پیدا ہو گئے. اس میں ایک طبقہ تو پہلا پیدا ہوا سیاستدانوں کا، ایک طبقہ پیدا ہوا سیاستدانوں کا، انہوں نے کہا کوئی سیاسی طریقہ استعمال کیا جائے، کوئی ایسا سیاسی ٹیکٹ استعمال کیا جائے کہ دین بھی ہاتھ سے نہ جائے اور دنیا بھی ہاتھ سے نہ جائے، مچھلی پکڑنے کا گناہ بھی حاصل نہ کریں اور مچھلی کو جا کر جانے دینے کی اجازت دے کر محروم بھی نہ ہو جائیں. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا لو اس کے ہم سیاسی حل نکالتے ہیں. سیاستدانوں کو چاہے وہ آج کے دور کا ہو یا گزشتہ دور کا ہو، یہ بہت شوق ہوتا ہے کہ وہ دین میں بھی سیاست چلائے، دین کے مسئلے کو نرم کرے، دین کے مسئلے کو بگاڑے، محمد الرسول اللہ کی شریعت کا نام لے کر اس کا حلیہ تبدیل کرنے کی کوشش کرے. یہ ہر دور کے سیاستدان کی عادت رہی ہے، انداز رہا ہے اور اس کا طریقہ واردات رہا ہے. کیا کیا انہوں نے، انہوں نے کہا دریا کے کنارے کنارے حوض بنا لو، چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لو دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ، اپنے اپنے تالاب بنا لو، اپنے اپنے حوض بنا لو، یہ فلاں کا حوض ہے، یہ فلاں کا تالاب ہے، یہ فلاں کا تالاب ہے، ان حوضوں اور تالابوں کے لنک دریا سے جوڑ دو چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعے. جب ہفتے کا دن ہو تو ان نالیوں کے درمیان سے رکاوٹیں دور کر دو. اب رکاوٹیں دور کر دیتے، اب یہاں دریا کے اوپر کھڑے ہوتے اور مچھلیوں کو ہاتھوں سے اشارے کرتے اور زبان سے کہتے کہ چلو چلو ہمارے گھر آؤ، ہماری کوٹھی میں تشریف لائیے، ہمارے بنگلے پر. بھائی اللہ نے تو منع کیا ان سے ملنا بھی، ان سے ملاقات منع ہے، ان سے بات چیت کرنا منع ہے، ان سے پیار محبت کی ہفتے کے دن باتیں کرنا منع ہے. آپ اپنے گھر میں دعوت دے رہے ہیں، اسلام آباد کے دریا پر کھڑے ہو کر ہلو ہمارے گھر تشریف لائیں گی، نہیں سمجھے؟ منع اسلام نے کیا، لیکن سیاستدانوں نے کہا کہ نہیں، ہم کوئی شکار تھوڑا کر رہے ہیں، ہم کوئی شکار تو نہیں کر رہے، کنڈی سے پھنسا تو نہیں رہے، جال میں لا تو نہیں رہے، ہم تو صرف کہہ رہے ہیں ذرا اس راستے سے، ذرا بغلی دروازے سے. اب وہ تو آزمائش تھی نا، اب مچھلی پھنس جاتی، مچھلی بیچاری پھنس جاتی، سیاستدان مچھلی کو پھنسا کر بڑا خوش ہوتا ہے، کہتے ہیں مچھلی جال میں پھنس گئی، اب تو مزے ہی مزے. تو ایلا کے دریا پر جو سیاستدان تھے انہوں نے مچھلیوں کو جب چھچکارنا شروع کیا تو مچھلیاں بھی ان کے آواز پر لبیک کہتی ہوئی، آزمائش تھی نا، ان نالیوں سے ہوتی ہوئی ان کے حوضوں میں چلی جاتی. اب کیا کرتے، جیسے ہی وہ گئی نالی بند کر دی، کہا آج شکار نہیں کریں گے، آج شکار اور کل چھوڑیں گے نہیں. اب گھڑے کی مچھلی کہاں جائے گی بیچاری، کل پکڑی جائے گی اور پھر سیخ پہ لٹکا دی جائے گی. جب اس دور کے سیاستدانوں نے یہ انداز اختیار کیا تو اللہ کی طرف سے آرڈر آیا کہ ان تالابوں اور حوضوں کی بھی اجازت نہیں، بند کرایا طریقہ ہے واردات. جب منع ہے تو منع ہے، جب ناجائز ہے تو ناجائز ہے، جب حرام ہے تو حرام ہے. حرام مچھلی کا شکار کرنا بھی ہے، حرام مچھلی کو اپنے حوض میں لانا بھی ہے، حرام مچھلی کو کھانا بھی ہے اور حرام مچھلی کو پھنسانا بھی ہے. حرام مچھلی کو حرام ووٹ دینا بھی ہے، حرام ووٹ دینا بھی ہے، حرام عہدہ لینا بھی ہے، حرام تعاون کرنا بھی ہے، حرام جانا بھی ہے، حرام بلانا بھی ہے. بلانا سمجھ آ رہی؟ پہرے گھر قرآن پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. آپ نے کبھی سوچا کہ قرآن پاک نے یہ جو واقعات بیان کیے کیوں بیان کیے؟ یہ کوئی داستان ہے؟ قرآن معاذ اللہ کوئی ناول ہے؟ یہ کوئی ڈائجسٹ ہے؟ یہ کوئی واقعات اس لیے بیان کیے کہ آپ مزے لے لے کر ان واقعات کو بیان کریں اور جناب آپ اس پر ہنسی خوشی کا مظاہرہ کریں؟ قرآن پاک میں جو جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، ایک ایک آیت ایک ایک لفظ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ آنے والے حالات میں اس امت کے حالات ان واقعات کے مطابقت پیدا کر لیں گے، ان کے مشابہ اور ان کے مثال بن جائیں گے. ان واقعات میں جو انداز آنے حق نے اختیار کیا ہے، اگر تم اپنے زمانے میں وہ انداز اختیار کرو گے تو سرخرو اور کامیاب ہو جاؤ گے. اس دور کے نافرمانوں نے، اس دور کے بے غیرت سیاستدانوں نے جو انداز اختیار کر کے تباہی یا بربادی اپنا مقدر بنایا ہے، اگر اسی راہ پہ تم چلو گے، وہی انداز اپناؤ گے تو تمہارا بھی مقدر وہی بن کے رہے گا. اس لیے قرآن کریم نے ہر واقعہ اس لیے بیان کیا، اس کو پڑھو، اپنے دور پہ فٹ کرو، سوچو کہ ہمارے حالات اس کے مطابق تو نہیں. منع ہے کہ ہفتے کے دن مچھلی کے قریب نہیں جانا، تو منع ہے. اگر سارے دن بھی نہ جانا منع ہوتا تو سارے دن بھی نامحرم، ہفتے کے دن وہ نامحرم بن گئی. ایک دن کے لیے نامحرم جو ہو اس کے پاس جانا منع ہے، جو ساری زندگی کے لیے نامحرم ہو اس کے پاس جانا یہ اجازت ہے؟ نہیں سمجھے.
تیری آواز میری آواز، تیری آواز میری آواز.
بھائی جھنگ سے واجد لڑکا اگر آ گیا ہے تو اسٹیج پر آ جائے. تو منع اس بات سے، سیاستدانوں سے کہا گیا کہ روک دو یہ انداز، یہ اجازت نہیں. انہوں نے کہا تم تو دقیانوسی ہو، پرانے لوگ ہو، دور بہت آگے بڑھ چکا ہے، بھوکا مار رہے ہیں آپ جو ہے وہ ہمیں تنزلی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. ہم 21ویں صدی میں بہت عزت کے ساتھ داخل ہونا چاہتے ہیں، ہفتے کا دن ہے، شکار بھی نہیں کرتے، پھنسا بھی لیتے ہیں، اور یہ تو ایسا انداز ہے. ہم معاشی طور پر، اقتصادی طور پر اتنے آگے بڑھتے جا رہے ہیں کہ اب ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ تو خدا کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہے کہ وہ ہمیں اتنی مچھلیاں دے دیتا ہے کہ اب ہمیں 8-7 دن جو ہے وہ محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور آپ بڑے تنگ نظر مل رہے ہیں، آپ بڑے تنگ نظر مل رہے ہیں. یہ اللہ نے وافر مقدار ہمارے لیے تو دی ہے، آپ تنگ نظر ہو گئے ہیں، ہم نہیں آپ کی طرح تنگ نظر، ہم بڑے وسعت ظرف رکھتے ہیں. لیکن فرمایا کہ اجازت نہیں. اہل حق اور اہل باطل وہ بھی اپنے آپ کو دیندار کہلاتے تھے، یہ ذہن میں رکھنا. لیکن ایک نے دین کو اسی انداز میں سمجھا، اسی انداز میں اپنایا جس انداز میں وقت کے پیغمبر اور رسول نے ان کو سمجھایا تھا اور چلنے کا حکم دیا تھا. ایک نے انداز میں نرمی پیدا کر کے، مدانت پیدا کی، نرمی اختیار کی. دونوں میں اختلاف ہوا. حق والوں نے کہا اب تمہارا اور ہمارا ساتھ ساتھ چلنا کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے، لہذا ادھر تم ادھر ہم، اب درمیان میں دیوار اٹھا لو، ہم تمہاری صورت بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے. جب یہ باتیں ہونی شروع ہوئیں کہ ہم کافر اور مومن کا اتحاد نہیں، جدائیاں پیدا ہونی چاہیے، الگ ہو جائے نافرمان اور ایک طرف ہو جائے فرما بردار، تو ایک اور گروپ پیدا ہو گیا. اس نے کہا اور تم بھی کلمہ پڑھتے ہو، یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو، اتحاد بین المسلمین. قرآن پڑھتا ہوں، قرآن نہ قرآن سے یہی آتے پڑھ کر سنا، پڑھیے قرآن پاک کو. وہم ینہون عن، اور آگے چل کر کہا کہ ایک ایسا پیدا ہوا وہ کہتا ہے اے بھی ٹھیک ہے تو اے بھی ٹھیک ہے، تو بھی غلط نہیں اور تو بھی ٹھیک ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ بیک وقت دو گروہ، مختلف النظریات، مختلف المذاہب، مختلف العقائد، بیک وقت یہ کیسے ہو جائیں؟ ایک کا کلمہ اور ہے، دوسرے کا کلمہ اور ہے، ایک کی نماز اور ہے، دوسرے کی نماز اور ہے، ایک کا حج اور ہے، دوسرے کا حج اور ہے، ایک کا نکاح جدا ہے، دوسرے کا نکاح جدا ہے، اس کا جنازہ اور ہے، اس کا جنازہ اور ہے، اس کا غسل میت اور ہے، اس کا غسل میت اور ہے، اس کا تصور توحید اور ہے، اس کا تصور توحید اور ہے، اس کے عقیدہ امامت کے ذریعے سے عقیدہ ختم نبوت کا انکار ہے، متع ہے، تقیہ ہے، عقیدہ تعریف قرآن ہے، اور یہاں کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی کہتے ہو دونوں ایک ہو اور اتحاد پیدا کر لو، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کا کلمہ صحیح ہے تو یہ کافر ہے، اس کا کلمہ صحیح ہے تو وہ کافر ہے. کمال کی بات ہے، یہ بات ہمیں سیاستدان سمجھاتے ہیں. جن سیاستدانوں کا اپنا حال یہ کہ ایک کا لیڈر ذوالفقار علی بھٹو ہے تو دوسرے کا لیڈر جنیدو یا نواز شریف ہے، دونوں کلمہ بھی ایک پڑھتے ہیں، ملک میں ایک میں رہتے ہیں، شہر بھی ایک میں رہتے ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ اس کا نام پی پی ہے، اس کا نام ایم ایل اے ہے اور یہ مسلم لیگ ہے، تم اپنے اختلاف 50 سال سے جاری رکھے ہوئے ہو، بیڑا تباہ کر دیا ہے ملک کا، دو ٹکڑے کر کے ملک کو رکھ دیا ہے، ملک کی سرحدیں کمزور کر دی ہیں، پورے ملک کا خزانہ ہڑپ کر گئے ہو، ملک کی داخلی اور خارجہ پالیسی داو پہ لگا دی ہے، ملک کو پورے ملک کو امریکہ کے ہاتھوں میں بیچ دیا ہے، پورے ملک کو تباہ کر کے تم ایک نہیں ہوتے ہو، تم ایک جگہ بیٹھتے نہیں ہو، تم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہو، اس میں اقتدار اور اس میں اختلاف کا فرق پیدا نہیں کرتے ہو، اور ہمیں کہتے ہو اذان جدا ہو ایک ہو جاؤ، کلمہ جدا ہو ایک ہو جاؤ، نماز جدا ہو ایک ہو جاؤ، قرآن جدا ہو ایک ہو جاؤ، صحابہ جدا ہو ایک ہو جاؤ. کیا فرق ہے تمہارے درمیان میں؟ تم اقتدار کے لیے اور خوشی کے لیے ایک نہیں ہوتے ہو، اور ہمیں دین محمد پر سودے بازی کے لیے تیار کرتے ہو. پورا ملک تم نے تباہ کر دیا، لوٹ لیا، اس پر کبھی شرمانے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور تمہارے اختلافات نے پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. آج ہر آدمی پریشان ہے، تاجر پریشان ہے، مزدور پریشان ہے، کسان پریشان ہے، ہر غریب آدمی ٹیکسوں کی بھرمار میں ہے. ہم ٹیکس ادا کرتے کرتے مر گئے، تم کھاتے کھاتے نہ تھکے، تمہارے پیٹ بھر گئے، ہمارے بچوں کے پیٹ بھوکے ہو گئے، ہمارے گھر ضائع ہوئے، تمہاری کوٹھیاں بھر گئی، اور قوم کو بھی کہتے ہو کہ ہم حق پر ہیں، ملک کو لوٹنے والو، اگر تم اپنے مفاد کی بنیاد پر ایک جگہ نہیں رہ سکتے، ہم دین محمد کی پاسبانی کے لیے کسی کافر کے ساتھ نہیں رہ سکتے.
کافر 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 کافر
کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں کسی گروہ طبقے سے. ہمارے باپ دادا کی کوئی زمین کا جھگڑا، کوئی جائیداد کا جھگڑا، کوئی رشتہ داری کا جھگڑا، کوئی کسی نے ہمارے باپ دادا قتل نہیں کیے، نہ زبان کا جھگڑا ہے، نہ صوبے کا جھگڑا ہے، نہ رنگ کا جھگڑا ہے، نہ روپ کا جھگڑا ہے، نہ آواز کا جھگڑا ہے، نہ عرب و عجم کا جھگڑا ہے. جھگڑا ہے تو اس بات پر، ہم کہتے ہیں جو بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دی ہے اور آپ کے صحابہ نے ہم تک پہنچائی ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے. نبی کے صحابہ کے انداز سے ہٹ کر، گفتار اور کردار سے ہٹ کر جو بات آئے گی کف ہے، نادیریت ہے، زندگی ہے، بےمانی ہے، بدماشی ہے، ہر چیز ہے مگر اسلام نہیں ہے. اس موقع پر میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، یکجہتی کون سا ہے یا نہیں آپ کے ذہنوں میں یہ سوال کہ اچھے تو گلا کرتے ہو، اتے یکجہتی دے اجلاس جا کے چاہ پیندے ہو، ایک دوجے دے منہ چ لکمے پاؤندے ہو، ایک دوجے نو غمخاریاں، خوبداریاں اور تعلق داریوں کا واسطہ دیتے ہو، یہ کیا ڈرامہ بازی ہے؟ سنو، یکجہتی کونسل نہ مذہبی اتحاد ہے، نہ سیاسی اتحاد ہے، نہ کسی کافر کو اسلام کا سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے اور نہ کسی کو اپنے مشن سے ہٹانے کا راستہ دکھا سکتا ہے. اس کی حیثیت زیادہ سے زیادہ ایک امن کمیٹی کی ہے، زیادہ سے زیادہ شملہ معاہدہ کے ایک انداز کی ہے یا تاشکند کی ٹیبل کی ہے کہ لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے. ہم یہ کہتے ہیں اختلاف ہے، رہے گا، اختلاف ہے، رہے گا، مگر جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، لڑائی نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں عیسائی بھی غیر مسلم ہے، مگر مسلمانوں اور عیسائیوں میں کوئی لڑائی ہوتی ہے؟ سندھ میں ہندو آباد ہیں، ان کے ساتھ کبھی کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ سکھ آباد ہیں، ان کے ساتھ کبھی کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب سنی کی لڑائی ہندو سے نہیں ہوتی، سکھ عیسائی سے نہیں ہوتی، آخر سنی کی لڑائی شیعہ سے کیوں ہوتی ہے؟ اس بات کا تجزیہ کیا جائے کہ لڑائی کیوں ہوتی ہے، جھگڑا کیوں ہوتا ہے، فساد کیوں ہوتا ہے. اس لڑائی میں آج تک ہمارے اب 315 نوجوان شہید ہو چکے ہیں، ہمیں بتلا گیا کہ ہمارے نوجوانوں کا خون کس لیے بہایا گیا. وہ وجوہات بیان کی جائیں، ان وجوہات کو تلاش کرنا اور ان کا سدے باب کرنا، یہ لڑائی کے خاتمے کے لیے ہے. اختلاف ختم نہیں ہو سکتا. جیسے پاکستان اور ہندوستان مل بیٹھے کہ ہمیں لڑنا نہیں چاہیے، تو ہمارے درمیان جو متنازع امور ہیں ان پہ ڈسکس کرو، کشمیر پہ ڈسکس کرو، راوی کے پانی پہ ڈسکس کرو، چناب کی لہروں پہ ڈسکس کرو، اور مسئلے ہیں ان پہ بات چیت کرو، لیکن ہندوستان کا نرسیمہ راؤ پھر ہندو کا ہندو ہے، پاکستان کا آدمی پھر مسلمان کا مسلمان ہے. مذاکرات کرنے سے نہ ہندو مسلمان بن سکتا ہے، نہ مسلمان. مذاکرات کی ٹیبل ہے کہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے. وہاں بیٹھنے سے مت کوئی سمجھے کہ ہم نے کوئی اسے مسلمان تسلیم کر لیا ہے. نبی کا گستاخ، اصحاب رسول کا دشمن، اگر مکہ بیت اللہ کی چھت پہ بھی بیٹھ جائے میں اسے تب بھی کافر کہوں گا اور اس کے کفر کا پرچار کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا، توجہ ہے، جو سو گئے ہاتھ کھڑا کرو جلدی سے اوپر. میں عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ کی بستی کے سیاستدانوں نے جب یہ انداز اختیار کیا اور مسلمانوں نے اپنی مذہبی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے ان سے تعلقات توڑ لیے، تو یہ تیسرا گروپ پیدا ہو گیا، بہت پرانے رہتے ہیں، اب آؤ اجداد ایک جگہ رہتے آئے ہیں، محلہ ایک ہے، شہر ایک ہے، علاقہ ایک ہے، ہمیں لڑنا نہیں چاہیے، ہمیں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، اتحاد بین المسلمین، اتحاد قائم کر لینا چاہیے. مسلمانوں نے کہا اتحاد کی ایک ہی شکل ہے کہ اللہ کے حکموں کی اسی طرح اتباع جس طرح اللہ کے رسول نے بتلایا ہے، اگر یہ کریں گے ہمارا اتحاد ہے، نہیں کریں گے ہمارا ان سے کوئی اتحاد نہیں. انہوں نے کہا جی وہ ان کو ان کا کام کرنے دو، تم اپنا کام کرو لیکن ہو جاؤ متحد. قرآن کہتا ہے کہ اہل ایمان نے اس بات سے انکار کر دیا. جب نوبت یہاں تک پہنچی، اتحادی گروپ اور سیاستدانوں کا گروپ دونوں ایک ہو گئے، مسلمان ایک طرف ہو گئے، مسلمان ایک طرف ہو گئے، تو پھر اللہ کی طرف سے اب وہ وقت معین آ پہنچا جو اللہ نے ہر قوم کے لیے معین کیا ہوتا ہے. ایک وقت تھا مسلمان 6 روز تک شکار کرتے، کوئی چیز نہ ملتی تھی، ہفتے کے دن شکار نہ کرنے کی وجہ سے ان کے گھر میں 7-7 روز فاقہ ہے، ان کے بچے بھوکے پیاس سے مرتے ہیں، اقتصادی طور پہ تباہ ہو گئے، کاروبار اجڑ گئے، دکانیں بند ہو گئیں. دوسری طرف یہ نافرمان گو ہیں جو اپنے دریا کے ساتھ ساتھ اپنے تالابوں کو بھرتے ہیں اور اپنے دریا کے ساتھ بنائے ہوئے اپنے بچوں کو بھر لیتا ہے. اس گروپ نے جو بھاس بھر جایا کرتے تھے، تالاب بھر جاتے تھے، یہ دوسرے روز مچھلی پکڑتے، خوب مالی طور پر معاشی طور پر مستحکم ہوتے چلے گئے. خلاق کے عالم کی طرف سے فیصلے کی گھڑی آ پہنچی، فیصلہ ہوا. کیا فیصلہ ہوا؟ کہ اب ان سے تعلق توڑ لو. تعلق توڑ لیے گئے، درمیان میں دیوار کھڑی کر دی گئی. ہر روز ایک طرف سے مچھلی کے بھننے کی خوشبو، یہ عجیب جانور ہے، محلے کا ایک آدمی پکا رہا ہو تو 10 گھروں تک خوشبو جاتی رہتی ہے. ایسے لئی اس یہ محکمہ لیا کہ ایک نو راضی کرو تو 100 گھر راضی ہیں. مچھلی مار کا صابن، اس کی بھی مذاق کروں آگے. خوشبو آتی، ادھر مسلمانوں کے بچے بھوکے پیاسے بلکتے ہیں، اپنے ماں باپ سے کہتے کوئی چیز کھانے کو دو، ادھر سے تو مچھلی بھنی جا رہی ہے. وہ کہتے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے حوض نہیں بنائے، ہم نے تالاب نہیں بنائے. وقت گزرتا گیا، یہ صبر کرتے رہے، وہ جبر کرتے رہے، یہ حکم الہی کے پابند رہے، وہ اللہ کی حکموں کی نافرمانی کرتے رہے. ایک وقت آیا، قرآن کہتا ہے پھر اللہ کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ صبح کے وقت جب اہل ایمان کی آنکھ کھلی اور وہ اٹھے بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ دوسری طرف سے دھواں نہیں اٹھ رہا، کسی کی آواز نہیں آ رہی، خاموشی طاری ہوئی ہے، سناٹا ہے، ہو کا عالم طاری ہے. انہوں نے کہا آخر کیا بات ہے کہ دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا دھواں نہیں ہے، پکار نہیں ہے. جب یہ لوگ دیواروں پر چڑھے تو کیا دیکھا کہ پوری قوم بندروں میں، خنزیروں میں، کتوں میں، بھیڑیوں اور ریچھوں میں تبدیل ہو چکی تھی. وجعلناہم خنازیر، ہم نے انہیں خنزیر بنا دیا، ہم نے انہیں بندر بنا دیا، ہم نے انہیں جانوروں کی شکل میں بدل دیا. ایک بھی نافرمان قوم کا فرد اور اتحادی گروپ کا ایک بھی شخص خدا کے انتقام سے نہ بچ سکا، پوری نافرمان قوم کی شکلیں مس کر دی گئی. 3 دن تک وہ بندر، وہ خنزیر، وہ بھیڑیے، وہ کتے، وہ چلاتے تھے، اہل ایمان کو پہچان کر ان کے پاؤں پہ منہ رگڑتے تھے اور چیختے تھے، مگر وقت گزر چکا تھا، اب ان کی نافرمانیوں کی سزا مل رہی تھی. 3rd دن وہ اسی طرح چلاتے چلاتے اس جہان سے تباہ ہو گئے. دوستو، آج جو کچھ ہو رہا ہے، ایک اہل حق کا گروہ ہے وہ سختیاں جھیلتا چلا جا رہا ہے، وہ اقتصادی طور پہ تباہ ہو رہا ہے، وہ سیاسی مفادات حاصل نہیں کر پا رہا، اس کی گارنٹیاں بھی روکی جاتی ہیں، انہیں جیلوں میں بھی بھیجا جاتا ہے اور وقتاً فوقتاً انہیں پریشان کیا جاتا ہے، ہر طرف سے ان کے لیے راستے تنگ کیے جاتے ہیں، مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں. یہ ایک طرف استقامت کا گروہ ہے اور ایک طرف وقت کے وہ لوگ ہیں جو مفادات کے حصول کے ساتھ ساتھ اپنی جیبوں کو بھر رہے ہیں، اپنے پیٹوں کو بھر رہے ہیں، اقتصادی طور پہ خوشحال ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن یاد رکھو، خدا کے انتقام کا وقت آنے والا ہے، لیکن میں کہتا ہوں اللہ کا انتقام آ چکا ہے، صرف بات اتنی ہے کہ ان کی شکلیں بدل گئی تھی، ان کے کردار مسخ ہو چکے ہیں. صرف اتنی بات ہے کہ ان کی شکلیں بدل دی تھیں. حضور انور کی دعا کا صدقہ ہے کہ ان کی شکلیں تو نہیں بدلی مگر ان کے کردار مسخ ہو گئے. ہو گئے بس. خنزیر فطرتی طور پہ بےغیرت ہوتا ہے، فطرتی طور پر بےغیرت ہوتا ہے. جنہوں نے نافرمانی کا راستہ اپنایا آج اس قدر بےغیرت ہیں
کہ مادہ کہیں ہے نر کہیں ہے. مادہ امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہے, خاوند یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ اس سے ملاقات کر رہا ہے, یہ اس سے ملاقات کر رہا ہے. کردار پسک گئے, وہ کتوں میں تبدیل ہوئے. کتا فطرتاً حریص ہوتا ہے. ان کے ہرس کو دیکھو, ان کے لالچ کو دیکھو, پیٹ بھر لیے ہیں, کروڑوں کے قرضے کھا گئے, ملک لوٹ گئے, اربوں ڈالر جمع کر لیا, مگر اب بھی ان کے ہرس کا اور ان کے تما کا یہ جہنم بھرنے کو نہیں آتا. پورا ملک بھی کھا گئے ہیں مگر پھر بھی پوری نہیں پڑتی ہے. بے غیرتی, ہرس و لالچ, بھیڑیا ظالم ہوتا ہے. آج پورے غریبوں کا خون چوس کر, ان کی عزت اور آبرو کو تار تار کر کے انہیں کبھی حیا نہیں آتا, ان کے ظلم و ستم کا پنجہ دراز ہوتا چلا جاتا. یہ ریچھ اور بندر جو ناچتے پھرتے ہیں, پھدکتے پھرتے ہیں, جس طرح ڈگ ڈگی پہ بندر ناچتے ہیں, آج یہ امریکہ کی ڈگ ڈگی پر بندر سے زیادہ سرما بتا کر ناچ رہے ہیں. جس طرح بندر کو کلندر نچواتا پھرتا ہے گلی گلی میں, ایک مداری ڈگ ڈگی پہ بندر کو نچاتا پھرتا ہے, اسی طرح خدا کے نافرمان طبقوں اور غیر مسلموں کی ڈگ ڈگی پہ ناچتا نظر آئے گا. وہی کچھ ہوتا رہے گا. لیکن یاد رکھو, اہل استقامت, اہل حق و صداقت کے ترجمان سرفراز و سر بلند رہتے ہیں. آخر کامیابی انہیں کی ہوتی ہے, فتح کامرانی انہیں کے قدم چوما کرتی ہے. دوستو, آج کے اس دور میں ہمیں دیکھنا ہے اس بات کو کہ جن باتوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا, چاہے وہ دیکھنے میں کتنی خوشنما کیوں نہ ہو, وہ خوبصورت کیوں نہ ہو, وہ دیکھنے میں کتنے اقتصادی اور معاشی طور پر آپ کے لیے اور میرے لیے فائدہ مند کیوں نہ ثابت ہو جائیں, لیکن ہم نے یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی ممانعت ہو چکی ہے, رب کو راضی کرنا ہے, تو پھر ان سب چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. وقت کے آبروں, جابروں, حکمرانوں کے دروازوں سے سر کو اٹھا کر خلاق عالم کی بارگاہ میں سر پر سجود ہونا ہوگا, اپنی جبین ریاض کو جھکا کے پکڑا ہوگا. وقت آئے گا, تم دیکھ لو گے, لٹیرے بھاگ جائیں گے, غاصب بھاگ جائیں گے. وقت کے حکمران تخت دار سے تخت سے اٹھ کر تختار پہ لٹکا دیے جائیں گے. یہی قوم نجات پائے گی, یہی عوام نجات پائے گی, یہی حق و صداقت کا طبقہ ہوگا جو کل نجات دہندہ ہوگا اور کامیابی ان کے راہوں میں ہوگی. وقت تو گزر جاتا ہے, وقت کا کیا ہے؟ اللہ نے وقت میں خوبی ہی یہی رکھی ہے, جب گزر جاتا ہے. کوئی وزیر ہے تو وہ بھی وقت گزر جائے گا, کوئی مشیر ہے تو اس کا وقت بھی, صدر ہے تو اس کا وقت بھی. ذرا دوربین لگا کر دیکھو, اس آخان کتنے نظر آ رہا ہے؟ میاں منظور احمد بٹو وہ کہتا تھا کہ میں 9 سال چیئرمین رہا ہوں, نہیں چیئرمین اپنے ہلکے ضلع کونسل کا, 9 سال میں سپیکر رہا ہوں, اور 9 سال کوئی اور چیز بھی بتاتا تھا, کہتا اب میں وزیر اعلی ہوں تو 9 سال تو میں قبول ہوں, منظور ہوں. کوئی نظر آتا ہے؟ میاں صاحب کا 2/3 والا اقتدار کہیں نظر آتا ہے؟ تو بی بی تیرے کو تو ہے ہی 2-4 کی گنتی, 2-4 ادھر ادھر ہونے کی دیر ہے. اور نکئی صاحب آپ کے پاس تو بالکل کچھ نہیں ہے, یہ تو اتنا کمزور اقتدار, اتنی کمزور حکومت جس کے نہ پاؤں ہیں اور جس کی نہ بنیاد ہے, ریت کی دیواروں پہ کھڑی ہوئی ہے. اس لیے اگر بڑے بڑے ستم رستم خان اور بڑے بڑے پرم خان نہ رہے تو تم کیا کہو گے؟ رہے گا نام خدا کا, رہے گا نام اللہ کا. مولوی کرمی تھا, وہ ایک وقت تھا جب سکندر مرزا نے کہا میرا جی چاہتا ہے یہ سارے مولویوں نے جمع کر کے چاندی کی کشتی میں بٹھا کر دریا میں غرق کر دو. मैं मेरा जी चाहता है। हुआ क्या, पाकिस्तान छोड़कर भागा, लंदन में जाकर बर्तन मांझता रहा और एक होटल में बैठने का काम करता रहा, टेबल साफ करता रहा। मौत आई तो मुल्क की मिट्टी नहीं मिली, ईरान में दफन हुआ। और जब ईरान का हालिया इंकलाब आया तो लोगों ने कब्र से हड्डियां निकाल के जला के राख कर दी। कहां गए लोग, हम तो आज भी हैं। कहां है वो जो कहता था कि इन मौलवियों को मैं उठाकर बहरे ओकियानूस में बंद कर दूंगा, कहां है वो? अपने अपने दौर के लोग चले गए। और किथे मियां जी जिसने गलगित में कहा था जो शिया को काफिर कहेगा मैं तख्ते दार पे चढ़ा दूंगा, हम तो आज भी कह रहे हैं, तुम कहां हो? और अगर लोग कहते हैं जेड़े चले गए उन्होंने ला लेंदा तो जेड़े मौजूदा है ना तो डरदा नहीं, डरता मौजूदा से भी। डंटे की चोट पे कहता हूं अगर जेलों में बंद होना और मेरा साथ माह तक सऊबते बर्दाश्त करना, अगर जुर्म ये था कि मैं शिया को काफर कहता हूं जो कि सारे रसूल का दुश्मन है, तो मैं जेल से बाहर आकर भी कहता हूं अल्लाह की धरती पर नबी के सहाबा के दुश्मन शिया से बड़ा कायनात में माने काफर जरा कोई नहीं। और अगर मैनु इसलिए जेल च किया कि औरत की हुक्मरानी नहीं मानता तो मैं तो हूं भी नहीं मानता, अब भी नहीं मानता। मानता 11:05 हो गए, कर लो नोट। मेरे रसूल ने फरमाया था अल्लाह ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया भेजे, कोई नबी औरत नहीं बनाई। अल्लाह ने हर नबी का खलीफा बनाया, किसी नबी की खलीफा औरत नहीं बनाई। हर शरीयत में अहकाम थे, किसी भी शरीयत के हुक्म में इमामत औरत के पास नहीं है। किसी भी जगह पर औरत मर्दों को मुखातब नहीं है। पैगंबर के पहले भी मरियम जैसी औरत पैदा हुई जिसका बेटा ईसा था, जिसे आज भी दुनिया ईसाइत खुदा की बीवी कहती है। खुदा की बीवी तो मानती है मगर हुक्मरान नहीं मानती। औरतों में ऐसी मुकद्दस औरत भी पैदा हुई कि जो एक नबी की बीवी है तो एक नबी की मां है, कि जिसकी वजह से आज सजा मरवा तेरे हज का हिस्सा बन गया, तेरे उम्र का हिस्सा बन गया। जिसने जमजम कहा तो पानी वहां रुक गया, जिसे पी के शिफा हासिल करते हैं, जिसकी जगह पर जिसके बेटे और खामद ने बैतुल्ला तामीर किया, जिसका तू बतवास करते हज के मौके पर ज्यादात करते, ये नबी की मां है, नबी की बीवी है। जिसके शहर को आज हज में शामिल कर दिया है, बीवी नबी की है, माँ नबी की है, मगर मुम्मत की इमाम नहीं है। औरतों में औरत वो भी है जिसे आसिया कहा जाता है, जिसका जिक्र कुरान करता है। इज़ क़ालत इमरातु फिरऔन, फिरौन की बीवी जिसके हाथ पांव में मेखे गाड़ दिए गए, मगर फिरौन की बीवी मूसा पे ईमान ला चुकी थी, उसके सीने पे वजनी चटान रख दी गई। ये महल में शहजादी तड़पती रही और तड़प तड़प के शहीद हो गई। रिवायात में आता है रोजे कयामत अल्लाह आसिया का निकाह पैगंबर इस्लाम से करेंगे सल्लल्लाहो, मगर वो भी हुक्मरान नहीं बनाई गई, हुक्मरान नहीं बनाई गई। यहां तक आदम अलैहिस्सलाम फौत हुए, पूरी कायनात की अम्मी का नाम हव्वा है, पूरी कायनात की अम्मी का नाम, लेकिन अल्लाह ने उसे रसूल इमाम और खलीफा नहीं बनाया। और मेरे पैगंबर के विसाल पर रसूलुल्लाह के तशरीफ ले जाने पर हुजूर का नरीना औलाद آپ کے بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے تھے، آپ کی باقی بیٹیاں بھی آپ کی زندگی میں وفات پا گئی تھی، پیغمبر کے وصال کے موقع پر صرف پیغمبر کے لخت جگر نور نظر پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ تھی، اتنی قربت اتنا تعلق نسبی طور پر خونی طور پر پیغمبر سے کسی کا نہ تھا، لیکن پیغمبر کے بعد نہ فاطمہ نے دعوی خلافت کیا نہ فاطمہ نے اعلان امامت کیا. عورتوں میں ایک عورت عائشہ تو صدیقہ بھی ہے، سب کہہ دیا رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جن کے ذریعے سے امت کو پیغمبر کی خلوت کی زندگی کا پورا حصہ ملا، جن کے ذریعے سے پیغمبر کا مسکرانا ملا، جن کے ذریعے سے پیغمبر کا گھر میں کام کرنا ملا، جن کے ذریعے سے پیغمبر کی خلوت ملی، پیغمبر کی تنہائیاں ملی، پیغمبر کی رات کی عبادت ملی، پیغمبر کے بیوی اور میاں کے تعلقات ملے، پیغمبر کا بحثیت خامد ہونا ملا، پیغمبر کے بحثیت باب شفیق ہونا ملا، پیغمبر کا بحثیت ایک زوج محترم کے ایک زندگی کا شاہکار نمونہ جن کے ذریعے امت کے سامنے آیا، وہ بھی رسول کے بعد حضرت عثمان کے خون کا قصاص کا مطالبہ تو کرتی رہی مگر اپنے ہاتھ میں پیاس کا مطالبہ کر کے خلیفہ نہیں بنی. بنی ہے تو پھر آج بھی کوئی عورت سیدہ فاطمہ، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ مریم، سیدہ حاجرہ اور امی حوا رضی اللہ تعالی عنہن سے بڑی پاکیزہ محترم اور قابل اتباع نہیں ہے. جب ان کے لیے اجازت نہیں تو آج کسی کے لیے اجازت ہو سکتی ہے؟ نہیں مانتا، نہیں مانتا، نہیں مانتا. شریعت محمد میں عورت کی حکمرانی کو جائز نہیں مانتا. اس لیے دوستو اگر یہی دو قصور تھے، یہی دو جرم تھے، یہی دو الزام تھے، آج اقراری مجرموں پکڑ لو پھر دوبارہ، اقراری مجرموں لے جاؤ مجھے، پھر کس ہی مجھے منظور ہے، ذرا جی تو لیں گے قرار سے، چمن میں مجھ کو نہ لے چلو، میں ڈر گیا ہوں بہار سے. لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ عورت سے یا بے نظیر سے یا پیپل پارٹی سے ہمارا نظریاتی اختلاف ہے، مفاد اور سیاست کا اختلاف نہیں. سمجھ گئے؟ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ مذہب چھوڑو، نظریہ چھوڑو، مفاد کا اختلاف اپناؤ، جیسے میاں صاحب نے اپنایا، جیسے میاں صاحب نے اپنایا ویسے کرو. کیسے کریں جی؟ میاں صاحب بھی تو عورت کے خلاف ہے نا. میاں صاحب آج نعرہ لگا دیں کہ عورت کی حکمرانی کی مخالفت میں تحریک چلاتا ہوں، وہ گھر بیٹھ جائے تحریک میں چلا دوں گا. مگر وہ نہیں کریں گے ایسا، وہ ایسا نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ ان سے بھی پوچھا جا سکتے کہ چیئرمین ڈپٹی چیئرمین سینٹ نور جہان پانے سے ہی جس کو اپنے صاحب کا ڈپٹی چیئرمین بنایا تھا، جو صدر کی عدم موجودگی میں صدر بن جاتی ہے، عورت تو ہاتھ بھی لائے تھی، خامد کو یہاں رکھا اور بیوی کو امریکہ بھیج کر عبدہ حسین کی شکل میں سفارت تم نے بھی کرائی، تم میں فرق کیا ہے؟ کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ اس لیے وہ اس مسئلے لے اگے، ان کا اختلاف اور مسئلے پر ہے، ہمارا اختلاف اور مسئلے پر ہے. اور دوستو بھی واجد آ گئے ہیں، سب چلے گئے، چلے گئے، ٹھیک ہے. تو ہمارا اختلاف کی وجہ ہمارا مذہب ہے. ہم جب بھی کسی سے لڑیں گے نبی کے دین کے لیے لڑیں گے، ایسی لڑائی لڑیں گے کہ پھر مر تو جائیں گے مگر پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ نہیں کہ دو دن ٹرین مارچ کیا تو چوتھے دن لندن پہنچ گئے. ساڈا روزانہ ہی مارچ ہوئے گا، ہم روزانہ وہاں یہاں رہیں گے. ہم پھر ملک چھوڑ کر نہیں جاتے. آج تک تو پی پی کو کہتے رہے کہ ملک چھوڑ کر بھاگ گئے، اب اگر شہباز شریف صاحب ملک چھوڑ کر بھاگ گئے تو کیا جواب دو گے اس کا؟ بات تو وہی ہے، ہمارا اختلاف ہوا نہیں جو تمہارا اختلاف ہے. ایک اور بات پوچھتا ہوں، فیصل آباد کے لوگوں، مسلم لیگ کے تو آپ بڑے لمبردار ہیں،
لیکن میرا ایک سوال ہے، صرف ایک، میاں صاحب نے تحریک نجات چلائی کہ نہیں چلائی؟ اخباروں میں اشتہار آئے یا نہیں آئے؟ چلے جانا، اخباریں اٹھا لینا، اس مطالبات میں یا موجودہ بے نظیر کی حکومت کی غلطیوں میں جو میاں صاحب نے اشتہار دیے، اگر ان اشتہاروں میں اسلام کی بات ہو تو میں آپ کا مرید ہونے کو تیار ہوں. یہ تو کہا کہ مہنگائی ہو گئی، یہ تو کہا کہ بجلی مہنگی ہو گئی، یہ تو کہا کہ آٹا مہنگا ہو گیا، یہ تو کہا کہ جو ہے وہ خارجہ پالیسی ناکام ہو گئی، یہ تو کہا کہ داخلی امن خراب ہو گیا، لیکن یہ کیوں نہیں کہتے کہ اسلام کو نقصان ہوا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے دین محمد کا مذاق اڑایا گیا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم آج عوام کے حقوق کے لیے تو نکلیں گے مگر دین کے مطالبے کے لیے پہلے آئیں گے؟ مجھے بتلاؤ، اسلام کا نام کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں چھوڑ دیا اسلام کا نام؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے ہاں تین کیٹیگریز ہیں. پہلی آپ ہیں، آپ سمجھتے ہیں جسے ووٹ دینا اس نے کامیاب ہونا ہے، آپ کی سوچ یہاں تک ہے. ہم جو آپ سے ووٹ لیتے ہیں ہم درمیانے درجے کے، ہم کہتے ہیں کہ جس کو ملک کی عسکری قوت کی تعاون حاصل ہو وہ کرسی وزارت عظمیٰ پہ جاتا ہے. یہ ہماری آپ کی سوچ ہے. جو ہم سے بھی ہائی لیول کے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جس کو امریکہ کی آشیرواد حاصل ہو وہ اقتدار میں آتا ہے. یہ حقائق بیان کر رہا ہوں. آپ سمجھتے ہیں جسے آپ ووٹ دیتے ہیں وہ حکومت کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں جس کے ساتھ ایجنسی ہیں وہ حکومت کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہائی لیول کا سیاستدان سمجھتا ہے کہ جس کے سر پہ امریکہ کا ہاتھ ہے وہ حکومت کرتا ہے. ایجنسیوں کو وہ خود چلا لیتا ہے، وہ بڑا بابا جو ہوا. لیکن پھر کیا ہوا کہ جب اس سطح پر ذہن پہنچ جاتا ہے کہ امریکہ داتا، امریکہ مالک، امریکہ بلا شرکت غیر خدا، امریکہ مشکل کشا اور نجات دہندہ، جب یہ ذہن بن جاتا ہے اب وہ ہر اس بات سے بچتے ہیں جس سے امریکہ ناراض ہوتا ہے، اور ان باتوں میں سر فہرست ہے کہ امریکہ اسلام کے نام سے الرجک ہے، امریکہ اسلام کے نام لیواؤں کے ساتھ نہیں ہے. تو چونکہ میاں صاحب اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ اصل مشکل کشا تو امریکہ ہے، لہذا اگر اسلام کا نام لیں گے تو امریکہ ہماری مشکل کشائی نہیں کرے، اس لیے اسلام خدا کی قسم چھوڑ دیا. اور ہم تو دیوانے سے لوگ ہیں، ہم تو فرزانے اور ہم تو ایک قسم کے پروانے قسم کے لوگ ہیں. آؤ نبو محمد پیغمبر اسلام کی شریعت کی سما تم روشن کرو، پروانوں کی طرح زندگی ہم پر قربان کریں گے، پیغمبر اسلام کا نعرہ تم لگاؤ دیوانوں کی طرح خون ہم بہائیں گے. ہم تو فرزانے دیوانے مستانے قسم کے لوگ ہیں، جان حاضر ہے پیغمبر کی عزت کے لیے، لیکن جمہوریت کے لیے رومال بھی دینے کو تیار نہیں ہے، وہ پسینے کا قطرہ بھی بہانے کو تیار نہیں
ہے.
ہم سے جان لے لو جان، بیوی بچے قربان کرنے کو تیار ہیں محمد الرسول اللہ کی شریعت کے تحفظ کے لیے، اسارے رسول کی عزت کے لیے جان دینے کو تیار ہے، ہتھیلی پہ جان ہے. جان دے کر بھی کہیں گے جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان دے کر بھی کہیں گے. ہتھیلی پہ سر کو لیے پھر رہے ہیں، امانت ہے ان کی بسر شان دیں گے، لیکن جان دیں گے تو نبی کی عزت کے لیے، صحابہ کے ناموس کے لیے، اقتدار کے لیے، کرسی کے لیے، پیسے کے لیے، دولت کے لیے جان نہیں، یہ پسینہ بھی نہیں باتیں. یہ اس دور کی آواز ہے دوستو. سپاہی صحابہ جس طرح مذہبی انداز میں اپنا ایک مخصوص اسٹار رکھتی ہے، سپاہی صحابہ سیاسی انداز میں بھی مستعد مطلق ہے، کسی کی پیروکار نہیں ہے، ہمارا سیاسی انداز بھی اپنا ہے. ہمارا سیاسی انداز بھی، ہم جہاں دیکھیں گے کہ کوئی آدمی ایسا آ رہا ہے پنجاب میں یا پاکستان میں جو ملک دشمن جماعت سے تعلق رکھتا ہے، ہم اس کا راستہ روک کر کسی دوسرے کو لے آئیں گے مگر اس کو نہیں آنے دیں گے. ہم دوسرے کے ساتھی بن جائیں گے اور اس کا راستہ روکیں گے. وٹو کے ساتھ مل کے بھی روکا تھا, نکئی کے ساتھ مل کے بھی روکا ہے. اگر کسی کو حالات سے خبر نہیں تو پوچھ سکتا ہے مجھ سے. سپاہی صحابہ کا اعلان کے بعد آخری آدھ گھنٹے میں مخدوم الطاف جو وزیر اعلیٰ بن چکے تھے ان کی وزارت اولیاء گھر میں گئی. اب تو وہ آگے چلے گئے اور نکئی وزیر اعلیٰ بنا تو سپاہ صحابہ کے فیصلے کی وجہ سے تھا. سپاہ صحابہ کے فیصلے کی وجہ سے تھا. دو ووٹوں کی ضرورت تھی, وہ دو ووٹ ہمارے تھے. جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو رخ سیاست بدل گیا, پنجاب میں اقتدار کا انداز بدل گیا. اور جب ضرورت پڑی یہ وزارتوں کو دھکا دے کر آپ کے پاس اسی طرح چلے آئیں گے جس طرح میں کھڑا ہوا ہوں. یہ وہ نہیں ہے جو جب چمٹ جائیں تو پھر کہیں جی میں تو چھوڑنا چاہتا ہوں, کمبل نہیں چھوڑتا. یہ وہ نہیں ہے. بھائی بات یہ ہے, میں انتظامیہ کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پرمٹ آ گئے ہیں اور وہ میرے پرمٹوں پر میرا جائید اسلحہ واپس کر دے, ورنہ یہی جلسہ احتجاج بھی ہوگا اور میں صبح کو جمعہ بھی یہاں پر آؤں گا, جلوس بھی نکالوں گا. اب آگے پیچھے مت ہو, جب پرمٹ آ گئے اسے دیکھو اور میرا اسلحہ واپس کرو. ہم نے شرافت کا انداز اختیار کیا ہے, ہم نے ابھی آپ تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. بھائی صبح پھر جمعہ بھی ہو جائے. فیصل آباد کے تاجران پہلے سے تیار ہیں, تھوڑا سا اور دے دو تو انشاءاللہ پھر جمعہ بھی ہو جائے, پھر اس کے بعد ایک اور استقبال ہو جائے.
کافر 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 کافر.
اچھا اب کے بعد پانچ چھ منٹ تو میری تقریر اپنی ہوگی, اس کے بعد جتنی سخت تقریر ہوگی ساری انتظامیہ کے کھاتے میں ہوگی, سمجھ گئے؟ اب کوئی معاہدہ نہیں ہوگا, کوئی وعدہ نہیں ہوگا, پھر ننگی تلوار چلے گی. ٹھیک ہے؟
کوئی اجازت کسی کو نہیں کہ وہ جو چاہے غیر قانونی طور پہ کرتا چلا جائے. اگر قانون کو کسی نے گیٹ بنا کر انتظامیہ یا پولیس کی شکل میں قانون کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی تو ہم اسی گیٹ کو اٹھا کر تمہارے منہ پہ دے ماریں گے. کوئی کسی کا ڈر نہیں ہے.
میری ایک سیاسی حیثیت ہے, میرے پاس افسران آئے, میں نے عزت کی ان کی, میں نے کہا ٹھیک ہے اس وقت میرے پاس پرمٹ نہیں ہے, آپ یہ اسلحہ لے جائیں, جب میرے پاس پرمٹ آ جائیں گے میں تمہیں دکھاؤں گا میرا اسلحہ واپس کر دیں. ورنہ اتنی کبھی تمہیں جرت ہوئی ہے کہ تم شیعہ کے پاس چلے جاؤ؟ کبھی ان کے لیڈروں کے پاس بھی گئے ہو؟ ہم احترام کرتے ہیں, ہم تمہارے آنے پر تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تم چاہو وہ کرتے چلے جاؤ. قانون اس کا نام نہیں ہے, قانون کے تقاضوں کو ہم زیادہ جانتے ہیں. آج جو گاڑی پکڑی گئی ہے اسے واپس کیا جائے, گاڑی کا کیا جرم ہے؟ اور اگر لائسنسی اسلحہ ہے اور لائسنسی اسلحہ کوئی لہرایا نہیں گیا, میں اس بات پہ حلف دے سکتا ہوں کہ میں نے اپنے سب گن مینوں سے کہا کہ وہ اسلحہ نہ لہرائے اور میری گاڑی میں کوئی اسلحہ لہرانے والا نہیں تھا. یہ کیا بات ہوئی؟ اس طرح کوئی بدماشی نہیں چلنے دی جائے گی. اگر کسی کو اپنے ذہن میں یہ ذہن ہو کہ میں لاقانونیت کو بھی قانون کے نام پہ نافذ کر دوں گا تو آدم طارق اور اس کی جماعت ایسا نہیں کرنے دے گی.
علی سینٹر کا کنونشن تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ جہاں اسلحہ بھی لہرا جا رہا ہے گنڈا گردی بھی کی جا رہی ہے. اس لیے جہاں ذمہ دار افسران ہیں میں ان سے کہوں گا کہ ہم آپ کا احترام کرتے تھے, آپ کے احترام کی وجہ سے ہم نے اپنا اسلحہ آپ کے سپورٹ کیا, میرے پرمٹ آ گئے, نمبر دیکھ لو, اسلحہ واپس آنا چاہیے. نہیں آئے گا اگر ابھی, کیونکہ لکھ کر دیا تھا میں نے اور آپ نے کہا تھا کہ فوراً واپس دیا جائے گا. اگر نہیں دیا گیا تو میں ٹھیک تقریر 12 بجے ختم کروں گا, 12 بجے یہاں سے لے کر پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں تک ہم نے احتجاجی جلوس نکالنا ہے ابھی رات کو. ابھی نہیں, جب یہ سب نہیں, ایسے بھی نہیں, کسی نعرے کی اجازت نہیں, کسی غلط نعرے کی اجازت نہیں ہے. ابھی میں صرف پیغام دے رہا ہوں, ابھی صرف پیغام دے رہا ہوں, کسی کے خلاف کوئی نعرہ نہیں. ابھی احترام ہے, عزت ہے, عزت اور احترام کے لیے وقت دیا ہے, قانون کے مطابق کہا ہے, نہیں تو پھر نہ صحیح. اگر نہیں تو اعظم طارق کوئی نہیں ڈرتا کسی, تو خدا کے سوا کسی کا ڈر اور خوف ذہن میں رکھنا, اللہ کے سوا کسی اور سے ڈر جانا میں شرک سمجھتا ہوں. میں ایسے ڈر اور خوف کی وجہ سے کافر نہیں ہو سکتا. کیا ہے, ٹھیک ہے پھر جو ہوگا دما دم مست کر اندر دیکھ لیں گے یار, دیکھ لیں گے, کوئی نہیں. خدا کی قسم میں تو ابھی تیار ہوں, ابھی یہ تو میں صرف, اگر کوئی بد امنی ہوئی یہاں سے رات کے 12 بجے جلوس نکلے گا, روک لینا اس کو, پھر تم روکو گے, ہم نکلیں گے, پھر جو ہوگا ذمہ داری خود. یہ ٹیپیں پڑی ہیں, یہ کیسے ہو رہی ہیں, ہر ایک کو پتا چل جائے گا کہ تم نے کیا کیا, ہم نے کیا کیا. احترام کرتے ہیں, وفا کرو گے, حیا کرو گے, وفا کرو گے, حیا کرو گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. سیدھی سیدھی بات, گل سنو, ساڈے تے لوکاں چ فرق ہی اینا ہے. لوکی جدوں اوکھا ویلا آندا نا تے پھر بغلے جھاپتے ہیں دائیں بائیں. ہم جب مشکل وقت آتا ہے, اللہ کا کرم ہے کہ مسکراہٹ اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں, مسکراہٹوں میں ساتھ چلتے ہیں. ڈر ڈر کا ڈر, کس چیز کا ڈر؟ 12 مرتبہ حملہ ہو چکے ہیں, یہ گولیاں سینے سے آر پار ہو چکی ہیں اور گولیوں کی سنسناہٹ میں تقریریں ہوتی رہی ہیں, حملوں پہ حملے ہوتے ہیں, ساتھی شہید ہو گئے ہیں. کتنے ساتھی ہیں جو میرے ساتھ جماعت میں شامل ہوئے, آج وہ قبروں میں چلے گئے ہیں, لیکن جب تک میرا خدا نے مجھے زندہ رکھنا ہے کوئی مائی کا لال قبر میں نہیں پہنچا سکتا. سنو, جینا جینا تو شیروں کی طرح جیو, زندگی ایک دن کی ہو مگر شیر کی طرح گزار, 7 دن کی زندگی مگر مصلحت لومڑی اور جیدہ کی زندگی ہمیں قبول نہیں ہے. بٹے انہاں بیریاں نوں لگدے نے اور جنہاں بیریاں دے نال لوکو بیر ہوندے, کون پوچھنا کاواں تے گدڑاں نوں قیدی پنجرے باز تے شیر ہوندے. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے بکتی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے, چھاڑ کا سلسلہ رسم سیاست کا فسو ہم نے, اور ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے. یہ آدھا گھنٹہ اس لیے دیا ہے کہ اگر کسی افسر کو یہ ہو کہ میں پولیس جمع کر لوں تو میں آپ کو آدھا گھنٹہ دے رہا ہوں, کر لو جمع. کسی کو گراؤ شراؤ کا شوق ہے تو گراؤ بھی کر لو.
مدد
چاہیے مجھے اپنا لائسنس یہ ابھی چاہیے، کوئی اس کے لیے میں تاخیر برداشت نہیں کرتا ہوں.
اور
قدم بڑے ہوئے اپنا کبھی پیچھے ہٹیا دوستوں. میں عرض کر رہا تھا کہ جب بھی کوئی حق و صداقت کی راہوں پہ چلے گا اس کو مصائب و آلام کی وادیوں سے گزرنا پڑے گا، اور اس کائنات میں سب سے عظیم شخصیت، سب سے حسین اور جمیل اور حسن کا مجسم پہ کر اخلاق عالیہ کے اعلی کردار پر مبنی ایک خوبصورت تصویر اللہ کی دھرتی پر تمام تر فضائل و مناقب و شرافت کی تمام تر شرافت کا ایک مکرم محترم اور قابل احترام مجسم پہ کر آمنہ کا لال، عبداللہ کا چاند جسے لوگ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کوئی اسے زیادہ نہ حسن و جمال میں آگے بڑھ کر ہے، نہ مرتبہ اور مقام میں آگے بڑھ کر ہے، نہ اخلاق و کردار میں بڑھ کر آگے. یہ وہ شخصیت ہیں کہ بیگانے اپنے تو اپنے، بیگانے بھی آپ کی تاریخ میں نطب اللسان ہیں. 40 سال کی عمر کا عرصہ گزرا ہے، 40 سال میں کبھی کسی کو آپ سے کوئی شکایت نہ ہوئی. 40 سال کیسے میں کبھی کسی کو کردار پیغمبر پہ انگلی اٹھانے کی جرات نہیں ہوئی. اور جب 40 سال کے بعد آپ کو اعلان نبوت کرنا چاہا تو صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ یا مکہ، اے مکہ کے لوگ بھائی سو نہیں ہے وسم کلامی، میرے پاس آؤ میری بات سنو. مکہ کے لوگ جاؤ بچاؤ، پیغمبر اسلام کے ارد گرد اس طرح جمع ہو گئے جس طرح شمع کے گرد پروانے جمع ہو جاتے. آپ پہاڑی پہ کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے، فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے 40 سال میں تم نے کیسا پایا، 40 سال میں مجھے کیسا دیکھا. سب نے یک زبان ہو کر کہا جربناک مرارن ما وجدناک الا صادقا و امینا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بار بار آزمایا مگر ہم نے آپ کو سوائے صادق اور امین کے اور کچھ نہیں پایا. جب بھی دیکھا آپ بولے ہیں تو حق ہوا، آپ نے کچھ کیا ہے تو صحیح ہوا، آپ کے پاس امانت رکھی گئی تو اس میں خیانت نہ ہوئی، آپ کے کردار میں بھی شک نہیں ہے، آپ کے گفتار میں بھی شک نہیں ہے. صادقوں و امینہ دو لفظ ہیں، صداقت کا تعلق زبان سے ہے، امانت کا تعلق کردار سے ہے. زبان صداقت پر مبنی ہے، کردار دیانت پر مبنی ہے. لیکن اس عظیم شخصیت نے جب آگے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پھر لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اتنا کہنے کی بات تھی، یہ پیغام سنانے کی بات تھی. وہی لوگ جو امین و صادق کہہ کے پکار رہے تھے، وہی لوگ جو تعریف میں، توصیف میں اور مدح میں رقب اللسان تھے، گالیاں دینے لگ گئے. جن زبانوں پہ تعریف تھی مذمت شروع ہو گئی، جن جو ہاتھ اٹھا کر آپ کی طرف اشارہ کر کے آپ کی دیانت و صداقت کی قسمیں کھا رہے تھے، اب انہی میں سے ایک بدبخت زمین کی طرف آیا ہے، اس نے پتھر اٹھا کر چہرے پیغمبر پہ اچھال دیا ہے اور پیغمبر کے چہرے پر مار کر خبیث کہنے لگا تب اللہ کے یا محمد علی ہاتھا جماعت. معاذ اللہ اس خبیث نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہلاک ہو جائے، ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ کلمہ سنائے، اور یہ سب سے پہلا پتھر مارنے والا بدبخت کون تھا؟ بیگانہ نہیں، سکا اپنا چچا ابو لہب تھا. دوستو جب حق و صداقت کے راہوں پہ چلنے کی بات ہوتی ہے بیگانے بعد میں بات کرتے ہیں، اپنے لوگ پہلے مخالفت کرتے ہیں، اپنے قریبی ٹانگیں کھینچتے ہیں، اپنے رشتہ دار، اپنی برادری، اپنے بازار کے، اپنے انداز کے، اپنے طبقے کے لوگ یہ سب سے پہلے آگے ہوتے ہیں، یہ ٹانگے کھینچتے ہیں، جبکہ ساری زندگی دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ یہ شخص کبھی ٹکا نہیں ہے، یہ شخص کبھی جھکا نہیں ہے، اس نے کبھی جان کی پرواہ نہیں کی ہے، اس نے کبھی سودے بازی نہیں کی ہے، لیکن جب مصیبت کا وقت آتا ہے سب سے پہلے ٹانگے یہی کھینچنے لگ جاتے ہیں، کھینچتے نہیں کھینچتے، بگانے بعد میں کرتے ہیں، اور جب بھی کبھی ایسا ہو تو سمجھ لو کہ سنت رسول ادا ہو رہی ہے، سنت رسول ادا ہو رہی ہے، کہ پہلی مخالفت اپنوں کی ہوگی، لیکن آپ نے اپنا موقف نہیں چھوڑا، پورا مکہ مخالف ہو گیا، مکہ کی مخالفت کو دیکھ کر کیا میرے پیغمبر نے اپنا مشن چھوڑ دیا؟ پتہ ہے مکہ والے کیا کہتے تھے؟ جب بھی کوئی باہر سے آتا حج کے لیے، عمرہ کے لیے، طواف کے لیے، تو مکہ والے اس کے پاس جا کر کہتے محمد کی بات نہ سننا صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ یہ سب آلے آتے نا، یہ سب آلے آتے نا، محمد تو گالیاں دیتا ہے، وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے، کافر کہتا ہے، بھی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ جو 360 تم نے بنا رکھی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ مورتیاں، یہ مجسمے، یہ گھوڑے، گائے، بیل، یہ تاج، یہ تبوت، یہ لکڑی اور پتھر کے بنائے ہوئے مجسمے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لا الہ لا الہ، کوئی کچھ نہیں، کوئی رائے کی عبادت نہیں، کوئی مشکل کشار حاجت روا نہیں، بیٹے بیٹیاں کوئی نہیں دیتا، موت و حیات کا مالک کوئی نہیں ہے، شفا اور مرض کا مالک کوئی نہیں ہے، الا اللہ، ہر چیز میں اگر کوئی قادر ہے تو وہ اللہ ہے، یہ سب کو آ جاتے نا، ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے، ان کی نفی کرتا ہے، جگہ جگہ پریشانی، کسی سے اور کچھ نہ بن پڑا تو اس نے اپنے گھر کا کوڑا، کرکٹ، کچرا جمع کیا کہ پیغمبر اسلام جب یہاں سے گزریں گے تو آپ کے چہرے پہ اچھال دوں گے، ان کا کوڑا کرکٹ برداشت کیا، کسی نے بیت اللہ کے پاس کھڑے ہوئے پیغمبر کے گلو اقدس میں کپڑا ڈال کر اس کو بل دینا شروع کیا، آمنہ کے لال سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اونٹ کی اوٹری لا کر آپ کی پشت میں رکھ دی گئی اور آپ کو پریشان کیا گیا، آپ کے اوپر ظلم و ستم کے کون سے وہ پہاڑ ہیں جو نہیں گرائے گئے، یاد رکھتے ہیں باقی بستی والوں نے چہرے پیغمبر پہ پتھر برسائے، آملہ کے لال کے وجود پر پتھروں کی ایسی بارش کی، آئے پیغمبر کے وجود سے خون کے قطرے بہے، فوارے چھوٹے، یہاں تک کہ آپ کے نالین خون سے بھر گئے، چہرہ پیغمبر، وجود پیغمبر لہو لہان ہوا، خون سے نالین بھر گئے، مگر اپنا موقف اور مشن، لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے اپنا نعرہ اور لا الہ الا اللہ کا پیغام نہیں چھوڑا، آج 1400 سال کے بعد تو آمنہ کے لال کا پیغام لیوا بھی کہلائے، آج کے رسول بھی کہلائے، اور چاہتا ہے کہ اسلام کے لیے تجھے پسینہ بھی نہ بہانا پڑے، جس دین کے لیے رسول اللہ نے مارے کھائی ہیں اس دین کے لیے ذبح ہونا پڑے گا، اگر یہ دین کوئی معمولی سی بات ہوتی، یہ دعوت اور یہ مشن کوئی معمولی سا مسئلہ ہوتا تو پھر اتنی عظیم شخصیت جس کے بارے میں رب العالمین فرمائے لولا اخلاق، میرے محبوب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو بجوت نہ دیتا، میں نے پھول بہاروں میں کھلائے، میں نے پانی سمندروں میں چلایا، میں نے فضا میں اگر خوشگوار ہوائیں چلائی ہیں تو وہ تیری وجہ سے ہیں، میں نے حسن بخشا انسانوں کو، میں نے چہچہانے کا سلیقہ سکھایا حیوانوں کو، میں نے پرندوں کو فضا میں اڑنے کے انداز بتلائے، میں نے دریاؤں کی مچھلیوں کو گزرنا اور چلنا سکھایا، تو اس لیے کہ یہ سب آدم سے وجود میں آئے کہ تم نے آنا تھا، یہ تیری وجہ سے ہے، جس کے لیے کائنات کا سٹیج سجایا، جس کے لیے ستاروں کے کمکمیں جلائے، جس کے لیے چاند سورج کی ڈیوٹی لگائی، جس کے لیے بستیاں، شہر اور قصبے اور ملک بسائے، آج وہ آملہ کا لال اسی کا نام لیتے لیتے زخموں سے چور ہو رہا ہے، دوستو یہ جیل کیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جیل کاٹی ہے کہ آج کا کوئی مسلمان ایسی جیل کا تصور بھی نہیں کر سکتا. مکہ کے سارے قبیلوں نے مل کر مسلمانوں اور آمنہ کے لال کا بائیکاٹ کر دیا, سوشل بائیکاٹ, لین دین بند. کوئی چیز پیسے لے کر بھی خریدنے آئے تو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ اپنی جماعت کو لے کر شیریہ کی تعلیم میں تشریف لے گئے, 3 سال تک میرے پیغمبر نے شیریہ کی تعلیم میں کاٹے. ان 3 سالوں میں کیا کچھ نہیں ہوا, بھوک پیاس سارا بنا کے گیس کا پانی آیا. ایک دن میں ایک کھجور کھا کے پھر گزارا کرتے تھے, کھجوریں ختم ہو گئی, ہم نے کٹلیاں کوٹ کر وہ چبائے, وہ نے پیاس کا چبا کرنا چھوڑا. ایسا پانی آیا اور کٹلیاں کیا ہے کہ جب تک کہ پتیا پا کے کھا گئے ہم کا سارا نہ چھوڑا. لیکن بات اس سے بھی آگے بڑھ گئی کہ درختوں کے پتے نہ رہے, موسم خزاں آیا. ایک صحابی کہتے ہیں میں اتنا بھوکا تھا, میرے پیٹ میں کوئی چیز نہ تھی, میں اس پہاڑی وادی میں چل کر رہا تھا تو کوئی چیز مل جائے. مجھے اونٹ کی سوکھی اوجڑی ملی, سوکھی. گرم پانی کھڑا ہوا تھا بادشاہ کا, اسے میں دھویا, اس کو منہ میں لے کر چباتا رہا, میں چباتا رہا چباتا رہا. یہاں تک کہ مجھے کچھ احساس ہوا کہ میرے پیٹ میں کچھ چلا گیا ہے, تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. ایک تو سنیا ماننے والے اس پیغمبر کے صحابہ کے ناتے ہو کہ 3 سال کے اندر میں تو پھر کہتی ہمارے ابو تو پولیس لے گئی ہے. میں پھر آتا ہوں کہتے ہیں آپ کو چھوڑ دیا, کیوں مارتے ہیں آپ کو, آپ کو کیوں مارتے ہیں, آپ گھر سے نہ جائیں, آپ یہاں آئے. بچوں کی یہ تلوار سن کر دل مسوس آتا ہے, کیا کریے تو بچے ہیں. انہیں تو اپنے باپ کا جو بتا سکتا چاہیے, انہیں تو ایک بات چاہیے, ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی, یہ بھی تو اپنے نندے نندے ذہن میں یہ سوچ رہی ہوں گی کہ ہمارا ابو کہیں بند ہے, کسی نے پتہ لیا, کسی نے مارا ہے, پتہ نہیں کیا سوچتی ہوں گی. میں نے اپنی چھوٹی سی بچی ہے 4 سال کی, میں نے ابھی آیا, میں نے پوچھا تو مجھے یاد کرتی تھی. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ یاد کرنا کس کو کہتے ہیں, اس کو یہ نہیں پتا. تو وہ مجھے کہہ رہی تھی, کہتی مجھے پتا نہیں تم کتنے گیا تھی, مجھے پتا نہیں کہ تیرا گھر کہاں تھا, مجھے نہیں پتا. یعنی اس نے اپنے اسی انداز میں مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں پتا کہ تم کہاں تھا, اگر مجھے پتا تیرے پاس آ جاتی. اولاد ہے, دل دکھنے لگ جاتا ہے کہ کیا کرے گا ان کا, کیا سوچ ہوں گی یہ, کیا سوچ رہی ہوں گی یہ. لیکن بات وہ تو پھر, لیکن وہ تو بات ہے جن کے بچے ان کی اکیلیوں پہ ڈال رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر آج ہم مشرکین مکہ کے پاس جا کر کہیں اور ہم نے دعوے نبوت چھوڑ دی ہے, ہمیں کھانے کو بھی ملے گا, پینے کو بھی ملے گا, بچوں کو دودھ مہیا ہوگا, ان کی زندگی بچ جائے گی, ان کا رونا رک جائے گا, اور جب تڑپتے ہوئے بچے مسکرانے لگ جائیں گے, مگر روتے ہوئے بچے بچوں کے سانس پھول گئے, ان کے حالت میں کانٹے پڑ گئے, روتے روتے بچے جان دے گئے, مگر ان کو قربان تو کر دیا, محمد کا دامن نہ چھوڑا. ٹھیک ہے, جو کہتے ہیں جلوس کر لو, پھر دوں گا میں بھی جلوس نکالوں گا, اب جلوس نکلے گا ان شاء اللہ. جلوس نکلے گا, ابھی نکلے گا.
ابھی میں نے 12 بجے کی بات کی ہے, میں ابھی جلوس نکالتا ہوں, میں دیکھتا ہوں مجھے روکتا کون ہے, بیٹھ جائے ایک مرتبہ, ابھی نکلے گا جلوس, کیوں نہیں نکلے گا جلوس, میں نکال کے بٹھاؤں گا,
جلوس کا اعلان کیا جائے گا,
اب جو بھی بدماشی کرتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ جلوس آدم تارک کیسے نکالتا ہے, ان شاء اللہ اور عزیز اسے کہہ وہ بیٹھا رہے اپنی جگہ پر, جہاں جہاں بیٹھا رہے اب جلوس نکلے گا ان شاء اللہ, یہیں نکلے گا, اب بیٹھ جائیں ابھی جلوس نکلے گا, اب میں نکال کے دکھاؤں گا ان شاء اللہ, نہیں کسی کو اجازت نہیں, کتا چھتا کہ کوئی نعرے نہ لگاؤ, یہ سب ہر چیز ٹیپ ہو رہی ہے ان شاء اللہ, یہ ریکارڈ ہوگی, ہم نے مہلت دی وقت دیا, لیکن ہمیں کہتے ہیں پہلے جلوس نکالو, ہم پہلے نکال لیں گے, چلو اگر تمہیں یہی شوق ہے تو ایسا بھی کر لیں گے, ایک منٹ میں آپ بیٹھ جائیں, ایک منٹ میں بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے, میں تو ڈرتا ہوں کسی سے, یا میں سے کسی کا پڑھا ڈرنا فور,
اور پرچیاں شرچیاں نہ دو, جلوس کی تیاری کرو بس, اور پرچیاں چھوڑو, کوئی ہماری گن ون مت کھوئے, میں آپ کو بتا رہا ہوں ورنہ یہاں خرابی ہو جائے گی, میں تقریر جائے دیکھا ہوں, مت کوئی کسی قسم کی گڑبڑ کرے, اگر یہاں قتل و غارت کری کرانا چاہتے ہو تو پھر ذمہ داری تم پر ہوگی,
ایسی اگر عزت لے رہا تو چھوڑ لو, میں نے بدمعاش تو نو لوگوں کے نوجوان بچوں کے ناتا ہے,
بیٹھ جائیں
تو جا سکتے ہیں پر مار سکتے ہیں,
بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں, آپ فوری طور پر بیٹھ جائیں, نعرہ تکبیر, بیٹھ جائیں فوراً بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں یار,
تفاصل کی باری ہے پولیس والوں کی نہیں ہوگی,
بیٹھ جائیں, یہ پولیس والوں کو لڑاتے ہیں, پولیس سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں, اب اس افسر سے ہے جو افسر لڑنا چاہتا ہے, پولیس والوں کو بھی میں کہتے ہیں آپ سے کوئی جھگڑا نہیں, تو یہ افسر مخصوص ہے وہ آ جائے گا آپ سے نہیں, بیٹھ جائیں, اب آپ ایک منٹ میں بیٹھ جائیں, ایک منٹ میں, اب فیصلہ کرنا ہم نے, تو ہم نے غیر افسر بن کے چھینا ہے یا ہم نے بغیر افسر کے رہنا ہے, یہ فیصلہ کرنا ہوگا, غیر بن کے جینا ہے یا بغیر افسر کے رہنا ہے, یہ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ, یہ کوئی انتظامیہ کا افسر, کوئی ہلاکو اور سنگیت کا بیٹا وہ بولے, میں کسی کو کام فکر نہیں کرنا چاہوں گا,
کہتے ہیں جلوس نکالنے نکلے گا جلوس روکے گا کون مائی کا لال, پھر یہ پتا چلے گا ابھی کہ جلوس نکلتا یا نہیں نکلتا, صرف 10-11 منٹ باقی ہے, میں ابھی تقریر ختم کرتا ہوں, آپ کو جلوس نکالنا ہے, جس نے ڈر کے جانا وہ چلا جائے,
کوئی نہیں جائے گا, کوئی نہیں جائے گا,
بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں فوری طور پہ بیٹھ جائیں, اور کچھ نہیں ہوتا, تو گل ہوگی تو پھر دیکھیں گے ان شاء اللہ,
ڈردے کہ گل کوئی نہیں ڈرتا,
اچھا بھائی اب تاری کوئی نہیں بجائے گا, نعرہ لگاتے ہی سارے نیچے بیٹھ جائیں گے, نعرہ تکبیر, بیٹھ جاؤ نیچے بیٹھ جاؤ, جہاں تک دیکھ رہا ہوں بیٹھ جائیں, میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جس جماعت کی عزت اور آبرو کی جنگ لڑتے ہیں انہوں نے کبھی یہ خیال نہ کیا کہ ہمارا کیا بنے گا اور ہمارے ساتھ کیا ہوگا, اسی مقدس جماعت کا ایک فرد ہے جسے دنیا خبیب کے نام سے جانتی ہے, حضرت خبیب سب کے تو رضی اللہ تعالی عنہ, یہ وہ عظیم شخصیت ہے جنہیں دھوکے کے ساتھ گرفتار کر کے مکہ میں لے جایا گیا, مکہ میں کفار نے خرید لیا اور کفار مکہ نے فیصلہ کیا کہ خبیب جو رسول اللہ کا جانشار ہے ہم اسے اپنے سرداروں کے عوض میں جو بدر کے میدان میں مارے گئے ہیں اسے قتل کریں گے, روایات میں آتا ہے کہ 3-4 مہینے تک حضرت خبیب کو قید رکھا گیا, قید رکھا گیا, ایک دن فیصلہ ہوا کہ آج خبیب کو سولی پہ چڑھایا جائے گا, مکہ کے بازار میں چوک میں
پھندے پہ چڑھانے کے انتظامات کر دیے گئے اور پھانسی گھاٹ کا بھی کر دیا گیا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کے بازار میں لایا گیا. آپ تصور کریں, توجہ ہے, توجہ آپ کی. مکہ کا بازار ہے, چوک ایسا چوک ہے, اس میں ایک شخص بیڑیوں میں جکڑا ہوا, ہتھکڑی پہنے ہوئے, یہ زنجیروں اور ہتھکڑیوں پہنا ہوا شیر. کون شیر ہے؟ جو محمد کا شیر ہے صلی اللہ آ رہا ہے. چہرے پہ کوئی ملال نہیں ہے, پریشانی کے کچھ اثرات نہیں ہیں, کوئی تردد نہیں ہے, کوئی تزرزب نہیں ہے, بڑا اطمینان سکون ہے. اور جب یہ لائے گئے تو ان سے سرداروں نے رشتہ کہا کہ ٹھہرو ہماری بات سنو. خبیب سے کہا, خبیب یہ بتلاؤ کہ تجھے بچے عزیز نہیں ہیں؟ تجھے اپنے بچے یاد نہیں آتے؟ تجھے اپنے گھر بار کا خیال نہیں ہے؟ فرمایا کہ تم چاہتے کیا ہو؟ تو سرداراں نے مکہ قریش کے سرداروں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں, ہم آپ کو رہا کر دیں, آپ کو اپنے بچوں میں بھیج دیں, جس گھر میں آپ کے بچے آپ کا منہ دیکھنے کو ترس گئے ہیں, جو گھر کے دروازے شاید آپ کی ملاقات سے بھی مایوس ہو گئے ہیں, اس گھر میں رون کے آ جائیں, آپ اپنے گھر میں چلے جائیں. فرمایا پھر دیر کس بات کی ہے؟ کہنے لگے ایک بات کا وعدہ کرو, وہ یہ کہ یہ بتلاؤ کہ اگر تمہاری جگہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے تختہ دار پہ چڑھا دیا جائے, تم اس بات کو برداشت کر لیتے ہو؟ اتنا کہہ دو کہ مجھے یہ بات برداشت ہے, اتنا کہہ دو, بس چلے جاؤ. یہ امتحان تھا, یہ آزمائش تھی کہ کیا ہوتا ہے, یہ پیغمبر اسلام کا دیوانہ صحابی کیا کہتا ہے, کہ اتنی سی بات کہہ دے کہ ہاں مجھے برداشت ہے, اتنی سی کہہ دے. فرمایا مکہ کے کافروں, تم محمد کے صحابہ کے ایمان کو کیا سمجھتے ہو؟ سنو, تم تو یہ کہتے ہو کہ مجھے رہا کر کے میرے پیغمبر کو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ یہاں پر تختہ دار پہ چڑھا دیا جائے, اگر میری رہائی کے بدلے میں میرے پیغمبر کے تلوے میں کانٹا بھی چبا دیا جائے میں کٹ جاؤں گا, مگر پیغمبر کے پاؤں میں صدمہ برداشت نہیں کر سکتا. یہ عشق تھا. انہوں نے کہا, غصے میں آ گئے سردار, انہوں نے کہا پھر تیاری کر, پھر نیزوں کی انیوں کو برداشت کر, پھر دیکھ تلوار کی کاٹ کو, پھر دیکھ اب تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو حضرت خبیب نے کہا اس موقع پر, ولستو بالی ہی نہ اقتل مسلما, ولستو بالی ہی نہ اقتل مسلما, ارائی شکل کان اللہ مسرائی, مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا, مجھے کوئی ڈر نہیں کہ میرے جسم کے ٹکڑے کیسے اڑائے جائیں گے, اگر میں اللہ کے راستے میں مر رہا ہوں تو مجھے کسی قسم کا خوف. ان کی یہ قربانیاں نہ ہوتی, ان کے یہ بلبلے اور جذبے نہ ہوتے, خدا کی قسم آج اسلام کی آواز مکہ کے پہاڑوں میں دب گئی ہوتی اور مدینہ اور مکہ کی وادیوں میں دفن ہو گیا ہوتا, اسلام عرب کے ریگستان صحراؤں میں آج اپنی آوازیں کھو بیٹھتا. لیکن اگر چار دانگے عالم میں اسلام کی آوازیں گونج رہی ہیں, اسلام کے نام پر یہ چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں, آج اگر پیغمبر کا نام, پیغمبر کا کام, پیغمبر کی زبان, اللہ کا قرآن زندہ ہے, اصحاب رسول کی قربانیوں کا صدقہ ہے. یہ وہ جماعت ہے. کون کون سی بات آپ اس کی بیان کریں گے؟ جنگ کے موقع پہ اعلان کیا کہ جو آدمی حصہ ڈالنا چاہتا ہے حصہ ڈالے, جنگ کے لیے تیاری کرنا ہے. آپ پڑھتے ہیں کہ صدیق اکبر سارا گھر کا سامان لے آئے, فاروق اعظم نصف لے آئے, کوئی کتنا لایا کوئی کتنا لایا, مگر ایک صحابی ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں, کوئی چیز نہیں. سوچ رہے ہیں میں کیا کروں, مدینہ سے باہر نکل گئے، ایک یہودی کے باغ میں گئے، اسے کہا اگر میں تیرے پاک باغ کو پانی لگاؤں، کنویں سے ڈور کھینچ کھانچ کر تیرے باغ کو پانی دوں تو مجھے کیا اجرت دے گا؟ اس نے کہا سارا دن کنویں سے ڈول کھینچ، شام کو تجھے دو ہاتھ بھر کر دونوں ہاتھوں میں ایسے، میں اس کو آپ اردو میں کیا کہیں گے، چلو بھر کر میں آپ کو کھجوریں دوں گا یا جو دوں گا۔ سارا دن ڈول کھینچتے رہے، شام کو جب چلو بھر کر وہ جو لیے تو عالم یہ تھا کہ ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے تھے، وہ جو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں آئے، اشک برساتے ہوئے کہا کوئی سارا گھر لایا ہے، کوئی آدھا گھر لایا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ ہاتھوں کے چھالے لے کر آیا ہوں یا یہ اپنی مٹھی میں جو لے کر آیا ہوں۔ پیغمبری اس کے جو کو لے کر اس سارے جمع ہوئے کیے ہوئے مال پر آپ اس جو کو چھڑک رہے تھے، فرمایا سنو، اگر کوئی احد کا پہاڑ سونے کا بھی راہ میں اللہ کے خرچ کرے گا، اس چلو بھر اور اس مٹھی بھر جو کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں تھا؟ مرد تو مرد، عورتیں ایسی عورتیں، ایک اللہ کی بندی ہے، سوچ رہی ہے کہ میں کیا حصہ ڈالوں، بھرے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، سوچ سوچ کے تھک گئی، جب کوئی چیز نظر نہ آئی تو اٹھی پڑوسن کے پاس گئی، کہا میرے یہ سر کے بال کاٹ دے، سر کے بال کاٹے، ہاتھوں میں لے کر آئی، اللہ کے رسول میرے پاس کچھ نہ تھا مگر میں حصہ لینا چاہتی تھی، یہ میری زلف حاضر ہے، یہ بال لے لیجئے، اس کی رسی بٹ لینا تاکہ کسی مسلمان کے کمر میں باندھنے کے کام آئے گی یا کسی کا سامان باندھنے کے کام آئے گی۔ ایک اور خاتون ہے، وہ کیا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بہت پریشان ہوئی کہ حصہ تو ڈالنا ہے، کیسے ڈالو، جب سوچا کہ حصہ کیسے ڈالو، اچانک اس کی نظر پڑی کس پر، اپنے دودھ پیتے بچے پر، بچہ دودھ پی رہا ہے، اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے کہا میرے پاس تو بہت کچھ ہے، اندازہ لگانا، جن کے نام لیوائیں وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، دودھ پیتا بچہ دے کر پیغمبر کی خدمت میں آئی، بارگاہ نبوت میں پہنچ کے کہنے لگی اللہ کے رسول میری یہی متاع ہے، یہی دولت ہے، یہی دنیا ہے، میں یہ دودھ پیتا بچہ لے کر آئی ہوں، اسی کو قبول کر لیجئے۔ آپ نے پوچھا اللہ کی بندی یہ تیرا بچہ ہمارے کس کام آئے گا، اس کے لیے تو مجھے ایک مجاہد کو وقف کرنا پڑے گا، وہ اس کو دودھ پلائے، اس کو سائے میں رکھے، اس کا خیال کرے۔ تو کہنے لگی میں نے کب کہا کہ میرے بچے کو دودھ پلانا، میں نے کب کہا کہ اسے سائے میں رکھنا، میں کب کہتی ہوں کہ اس کی خدمت کرنا۔ نہیں میں نے میٹنگ پہ باندھے جانا، میں کہیں میٹنگ پہ باندھے نہیں جاؤں گا، میں اب جلوس نکالوں گا، بس ملتا ہے ملتا نہیں تو نہ سے، کوئی نہیں، میں کوئی نجائز اسلحہ نہیں ہے، وہ نہیں ملے گا، میں لے لوں گا بعد میں بھی، لیکن جلوس نکالوں گا اب ان شاء اللہ، میں کوئی میٹنگ نہیں کرتا۔ آپ راستہ تعین کریں، ان شاء اللہ یہاں سے ابھی ہم چلیں گے اور ہم نعرے لگائیں گے، اور یہاں سے گھنٹہ گھر ہم کچہریاں کے سر گھر ہم کچہریاں جائیں گے، کچہری پر جا کر ان شاء اللہ یہ جلوس ختم ہوگا، ٹھیک ہے، آگے آگے میں ہوں گا، اس کی قیادت کروں گا، آپ پیچھے پیچھے پر امن طریقے سے نعرے لگاتے آئیں گے،
اور انشاءاللہ کچہریوں پر جا کر یہ جلوس ختم ہوگا،
ٹھیک ہے، احتجاج ہوگا بالکل رات کو اس وقت، ٹھہر جائے مجھے واقعہ پورا کر لیں گے، مجھے واقعہ پورا، بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے، ساری رات اپنی ہے، صبح کو جمعہ فکر کی کس چیز کی ضرورت ہے، ساری رات اپنی ہے، جمعہ بھی انشاء، اس کے بعد میں وہاں اعلان کروں گا کہ اب جمعہ کہاں پڑھایا جاتا ہے انشاءاللہ العزیز، ٹھیک ہے، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، سپاہ صحابہ، شہدائے سپاہ صحابہ، مولانا حق نواز شہید، مولانا عیسیٰ قاسمی شہید، تشریف رکھے، بیٹھے بیٹھے بیٹھے، کہنے لگی
کون کہنے لگی کیا بات کر رہا تھا؟ میں نے کب کہا کہ اسے دودھ پلایا جائے؟ میں نے کب یہ مطالبہ کیا کہ اسے سائے میں رکھا جائے؟ پھر اس بچے کو کس لیے لائی ہے؟ فرمایا میں دیکھ رہی ہوں، عرض کیا میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت سے مسلمانوں کے ہاتھ میں ڈھال نہیں ہے، ایک تلوار ہوتی ہے جو دشمن پہ وار کرتی ہے، ایک ڈھال ہوتی ہے جو دشمن کا وار روکتی ہے، بائیں ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے، دائیں ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، یہ دشمن تو کاٹتی ہے، جو دشمن کا وار آتا ہے اس کو روکنے کے لیے جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ڈھال، جو ڈھال کا کام دیتی ہے، رکاوٹ۔ عرض کرنے لگی میرا بچہ کسی مجاہد کو دے دیں، وہ میرے بچے کو ڈھال بنا لے، دشمن کا تیر آئے میرے بچے کو سامنے کرے تاکہ اس کے کلیجے سے پار ہو جائے، اس کی تلوار اٹھے میرے بچے کو سامنے کرے تاکہ مجاہد کی جان بچ جائے، میرا بچہ شہید ہو میں شہید کی امی کہلاؤں۔ یہ کون تھے؟ یہ اصحاب رسول تھے، اوہد کے میدان سے مدینہ میں خبر آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ کوئی خبر تھی؟ یہ تو قیامت کا تڑکا تھا، یہ تو ایک حادثہ تھا، یہ قیامت کی خبر جب مدینہ میں آئی تو قرآن برپا ہو گیا، جو کھڑا تھا کھڑا کر رہ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا، آسان خطا ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے بھی اس وقت فرزانے تھے، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کیا ہو رہا ہے؟ جواب ملا، جواب ملا کہ حضور شہید ہو گئے۔ تو اس صحابی نے کہا پھر ہمیں زندہ رہ کے کیا کرنا ہے؟ اس نے پھر ڈھال پھینکی اور گھس گیا دشمن کی صفوں میں، دشمن کی صفوں کو تابالا کرتا گیا، جب دشمن کے مجمع سے لاش اٹھائی تو 70 زخم تلواروں کے لگے ہوئے تھے۔ یہ خبر سن کر مکہ سے ایک عورت دوڑ پڑی اور دیوانہ وار بھاگی جا رہی ہے، کیوں کہ احد کا میدان مدینہ سے 3 میل دور تھا، مدینہ سے بھاگی، کتنے میل دور تھا؟ بھاگ رہی ہے۔ راستے میں ایک آدمی ملا، اس سے پوچھا ہاں ٹھیک ہے درست لگا نا، کیا مذاکرہ ہے؟ نہ مجھے سانس چڑھتا ہے نہ میں تھکتا ہوں، میں ساری رات بھی بات کروں تو نہیں تھکتا ہوں، لیکن اپنے ساتھیوں سے کہہ دیں کہ بھائی وہ بات ختم کر کے آ جائیں، اپنے ساتھیوں سے کہہ دیں مجھے صرف ان کا انتظار ہے، ان کو کہو آ جائیں بس بات کر کے، زیادہ لمبے بندے نہیں کریں، لے کر آنا ہے تو آ جائیں، جو ناجائز اسلحہ رکھ رہے ہیں اس پر میں مقدمہ جھیل لوں گا، جو میرا جائز ہے وہ لے آئیں، لیکن ورنہ بات ختم کر کے آ جائیں۔ ذرا پانی پلا دینا، نعرہ لگانا،
کہے تیرے حکم پر جگوی تیرا قافلہ،
تشریف بیٹھے بیٹھے، آپ بھی مزیدار، اصل بات یہ ہے، بیٹھو، بات یہ ہے کہ انتظامیہ کو آج میری تقریر اتنی پسند آئی ہے نا، وہ کہتے ہیں ذرا اور سناؤ، اور خوش قسمتی تمہاری، میری بھی پتہ نہیں خوش قسمتی ہے یا خوش طبیعت ہی ہے۔ اچھا ایک مرتبہ سب بیٹھ جاؤ، تو میں فارغ نہیں بیٹھا رہا، سمجھے، قرآن بھی پڑھتا تھا، ذکر اذکار بھی کرتا تھا، ایکسرسائز بھی کرتا تھا، تاکہ ایک شخص کو مجاہد رہنا چاہیے، اور قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں میں نے جیل کے 2.5 ماہ میں کبھی میری آنکھ سے آنسو بھی نہیں گرا، کہ یار میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، کوئی نہیں، اس سے زیادہ وہاں خوش ہوتے ہیں، یہاں صبح کہیں شام کہیں رات کہیں، گزشتہ 5-6 راتوں سے مسلسل رات کو جلسے، راتوں کو سفر،
بھائی آرام سے بیٹھ جائیں، ذرا آرام سے بیٹھ جائیں،
سب ساتھی خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، سب ساتھی تشریف رکھیں، تکبیر
بھائی ذرا خاموشی اختیار کریں ذرا بات ہو رہی ہے گورنمنٹ سے بیٹھ جائیں ذرا آرام سے
للکار ہے للکار ہے امرواد کا دوسرا نام جا رہا سنی آگا دل جبان میری بلانت
بھائی خاموشی اختیار کریں ذرا ایک منٹ برائے مہربانی ذرا حضرت صاحب بات کر رہے ہیں گورنمنٹ سے ذرا
سارے ساتھی خاموش ہو جائیں اور چلنے کے لیے تیار ہیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں فوری طور پر
بیٹھ جائیں خدا کے واسطے بیٹھ جائیں
بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں فوری طور پر
جہاں تک میری نظر جا رہی ہے کوئی آدمی کھڑا نہیں ہونا چاہیے بیٹھ جائیں آپ آدمی
ڈسپلن بھی کچھ چیز ہوتی ہے یہ ڈسپلن ہے تو سب کچھ ہے اب بات سنو اب میں اس اسٹیج سے نیچے نہیں اتر رہا ہوں بالکل یہیں کھڑا ہوا ہوں یہ دو تین منٹ کے لیے علامہ صاحب بات کریں گے میں یہیں کھڑا ہوں آپ آرام سے بیٹھیں
سب حضرات اطمینان اور سکون کے ساتھ آرام سے بیٹھے رہے جب میں اسپائر صاحبہ حضرت مولانا محمد اعظم طارق صاحب کے حکم کے بغیر ایک شخص بھی جلسے سے نہ جائے اور ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں مذاکرات کے بعد جو قائدین ہمیں لائن دیں گے انشاءاللہ العزیز اس پر عمل ہوگا پھر ہمیں بتلائیں گے انشاءاللہ العزیز ان کے حکم پر ہم اپنی جان کے نذرانے پیش تو کر دیں گے انشاءاللہ العزیز ان کی کہی ہوئی بات کو کبھی موڑیں گے نہیں سپاہی صحابہ انشاءاللہ العزیز جھنگوی کا دور پھر دوہرا کے چھوڑے گی یہ انتظامیہ ہماری امن کمیٹی اور نرم رویے کو یہ مت سمجھے کہ ہمارے اندر وہ جھنگوی کی للکار ختم ہو گئی ہے ہم نے شہر کے امن کے لیے ہر وقت انتظامیہ کا ساتھ دیا ہے لیکن ہمیں آج پتا چلا کہ یہ انتظامیہ کی آنکھ میں بھی سور کا بال ہے یہ جب بھی اپنا وقت آتا ہے تو بدل جاتی ہے انشاءاللہ العزیز اگر ہمارے جرنیل کی ریفلے واپس نہ کی تو سپاہ صاحبہ کو تم آج بدلتے دیکھو گے
انشاءاللہ
نہیں بس ٹھیک ہے جی بات یہ ہے بس 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 آرام سے بیٹھ جاؤ آرام سے بیٹھ جاؤ جی آپ لوگ راستے کا تعین کریں میں ابھی کال دیتا ہوں اٹھنے کی ابھی دعا ہوں گی دعا کے بعد انشاءاللہ سب چلیں گے نعرے لگیں گے نعرے لگنے کے بعد انشاءاللہ پھر ہم کچہری جائیں گے وہاں جا کر دعا کریں گے اور صبح کا میں اعلان کروں گا کہ میں صبح یہیں ہوں انشاءاللہ نعرہ تکبیر آواز سے نعرے لگائیں دو چار
کافر 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 جنگوی تیرا قافلہ جنگوی تیرا قافلہ کہے تیرے حکم پر کہے تیرے حکم پر کہے تیرے حکم پر کہے تیرے حکم پر حکنوان کا دوسرا نام حکنوان کا دوسرا نام
بم
کا دوسرا نام
بس بھائی راستے کا تعین ہو رہا ہے ابھی راستے کا تعین
اللہ تعالیٰ ابھی وہ اسلحہ واپس کریں گے
نہیں کریں نہیں میں کہتا ہوں نہیں کریں
نہیں دیں گے تو قتل و غارت کے ذمہ دار گورنمنٹ ہوگا
میں کہتا ہوں آپ دیکھیں آپ دیکھیں آج اللہ کرے یہ اسلحہ نہ دیں اب جو ہوگا نا ذمہ داری بھی ان کی ہوگی مجھے تو اوپر کوئی سارے انہیں کے نہیں بیٹھے جب بیٹھے بھی تو دیکھے جائے ابھی نہیں اللہ کرے نہ دیں, آپ دیکھنا ان شاء اللہ. میں نے جوتے پہن لیے ہیں, آپ حضرات کے
کافر 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 جرت کو جنگوی کا بیٹا اطار کا خادم.
اچھا بھائی یہ ہمارا ایک دوست رانا صاحب ہے سرگودا سے, یہ ایک نظم پڑے گا, میں ابھی راستے کا تعین کر کے آپ کو بتاتا ہوں, بیٹھ جائیں.